کو دعوت دی تھی جو ہر سال تشریف لاتے ہیں، لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے آج آ نہیں سکے، تو انشاءاللہ وہ پرسوں آئیں گے 28ویں رات کو. تو آپ حضرات کو پیشگی اعلان ہے کہ ان کے بیان میں خوب زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے کی اور جم کر بیٹھ کر سننے کی کوشش کریں. تو وقتی طور پر کیونکہ وہ ایک دم نہیں آئے تو پھر لوگ مجھ سے پوچھنے لگے یہ کس کو دعوت دے رہے ہیں، کون مہمان خصوصی ہے؟ میں نے کہا میں ہی مہمان خصوصی ہوں، تو میں ہی میزبان اور مہمان بھی میں ہی. کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے علماء کو بلایا جائے، کیونکہ ہمیں تو آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں، بلکہ سن سن کے تھک گئے ہیں، بھزار آ رہا ہے. بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ چینل تھوڑا تبدیل کیا جائے، چینل تبدیل کیا جائے. تو سن لیں پھر، آج بھی ہم ہی کو سن لیں جہاں اتنا سنا ہے، برداشت کیا ہے، تو آج اور صحیح. برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، صبر پہ اللہ کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں، وعدیں. دوسری بات یہ کہ بیانات میرے رمضان میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ مجھے یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سا بیان کہاں کیا تھا. اب کچھ بیانات کچھ مختلف موضوعات پر ہو چکے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، اتنے خلط ملٹ ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں وہ پہلے ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بیان کسی اور مسجد میں ہوا، اب مجھے خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت اہم بیان تھا، وہ اپنی مسجد میں بھی کروں گا، تو وہ پھر ایسا خلط ملٹ ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں آتا کہ یہ مہم اپنی مسجد میں ہوا تھا، کسی اور مسجد میں کرنا باقی رہ گیا ہے، یہ کسی اور مسجد میں ہوا تھا، اپنی میں باقی رہ گیا ہے. تو بہرحال اگر ایک بیان دو دفعہ بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی گانے بھی، تو ایک گانا کتنی دفعہ سنتے ہیں بیٹھ کے لوگ، اسی کو سنتے رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. تو اگر کام کی بات ہے تو ایک ہی بات 10 دفعہ بھی سن لیں، میرا خیال ہے اس میں کوئی خرابی نہیں. سورہ فاتحہ جو ہے نا، اللہ کو بہت پسند ہے، لہذا بار 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 سناتے رہتے، تھکنا نہیں اس سے، بس سنتے رہو ہر رکعت میں. اس کے مضمون بہت اللہ کو پسند ہے، اس میں دعا بہت اچھی سکھائی گئی ہے. یہی سوچ کے جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تراویح کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. جن لوگوں نے پڑھی ہے پابندی کے ساتھ، ان کو تو اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، برکت دے گی. مبارک بادی دعا ہے اصل میں، یہ آپ کو مبارک ہو، تو مبارک کا مطلب اللہ اس عمل میں آپ کے لیے برکت دے. ہم جب کسی کو کہتے ہیں عید مبارک، تو اکثر لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا عید مبارک. عید مبارک کا مطلب اللہ اس عید کو آپ کے لیے مبارک کرے، اور اس کا مطلب کیا ہے، اللہ اس عید کی تمام بھلائیاں اور خیریں آپ کو عطا کرے. تو تراویح کی مبارکباد کا مطلب کیا کہ آپ نے جو تراویح پڑھی اس کی برکات اور خیریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامل طور پر عطا کرے، اس میں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں پورے قرآن کا دور سال میں ایک مرتبہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اصل میں ہے ہی یہ قرآن کے لیے، قرآن سننے کے لیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نفل عبادت اس میں اجتماع مقصود نہیں ہے، انفرادی. پوری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے رہے، انفرادی، چپکے سے علیحدہ. ہمیں پتا کیسے چلتا تھا کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے، کیا پڑھتے اس میں؟ تو پتا چلتا یا تو آپ کی ازواج سے، امہات المؤمنین سے، یا ان صحابی سے جو عمر میں چھوٹے تھے، کم تھے، وہ رات کو آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے حجرے میں چلے جاتے، پردہ نہیں تھا، بچے تھے، تو وہ سو جاتے آپ علیہ السلام کے ساتھ، یہ دیکھنے کے لیے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کیسے پڑھتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں. ان میں دو صحابی مشہور، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو مشہور صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے. تو نفل عبادت میں کیا ہے؟ چپکے سے، مخفی طریقے سے، رات کے اندھیروں میں، گھر میں، مسجد نبی علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی تھی. جیسے یہ محراب ہے نا، دروازہ کھولا محراب کا تو حجرے اللہ کے نبی کا جو حجرہ شریف تھا، اس میں حجرہ شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑتا، ساتھ ملا ہوا گھر. لیکن اس کے باوجود تہجد آپ گھر کے اندر پڑھ رہے ہیں، مسجد میں آ کے نہیں پڑھ رہے، تاکہ انفرادیت ہو. اس میں جماعت کی نماز نہیں ہوتی تھی تہجد. البتہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بعض مرتبہ صحابہ دیکھ لیتے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو چپکے سے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے، بعض دفعہ دو بھی ہو جاتے، بعض دفعہ تین بھی ہو جاتے. تو یہ چپکے سے کھڑے ہونا، یہ کوئی نبی علیہ السلام کی طرف سے خصوصی اعلان نہیں ہوتا تھا کہ سب لوگ تشریف لے آئے، تہجد کا وقت اتنے بج کے اتنے منٹ پہ میں شروع کروں گا نماز. جب آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلتی یا جس وقت چاہتے اٹھ کے تہجد شروع کر دیتے، جس کو پتا چل گیا آ گیا، نہیں پتا. اور گھر میں جب پڑھ رہے ہیں، مکہ میں تو ایسا ہوتا تھا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں تو دوسرے صحابہ بھی آ جاتے تھے. اس میں ایک حکمت یہ تھی قرآن کی اونچی آواز سے تلاوت، تاکہ مشرکین مکہ اس قرآن کو سنیں. ویسے تو دعوت سنتے نہیں تھے، اس بہانے قرآن سن لیں. تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک نفل نماز میں اگر لوگوں کو جماعت سے بلا لیے نا کہ آ جاؤ سب لوگ، یہ بدعت بن جائے. اور اگر جماعت نہ ہو، آپ کھڑے ہوئے ہیں، دو چار آدمی آ گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ تین آدمی سے زیادہ نہیں ہو سکتے، مجمع ہو گیا تو یہ عمل میں بدعت. کیوں؟ جس چیز میں انفرادیت ہے اس کو انفرادی طور پہ کیا جائے، جس میں اجتماعیت ہے اس کو اجتماعی. آج کل صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہو رہی ہیں، یہ بالکل بدعت عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کی کوئی شرعی اجازت نہیں ہے صلاۃ التسبیح کی جماعت سے پڑھنے کی. لیکن تراویح کی نماز میں جماعت مشروع ہے. جماعت یہ جماعت ہے اس وجہ سے، علماء نے لکھا ہے، تاکہ ہر مسلمان کا قرآن نماز میں کم از کم ایک مرتبہ مکمل ہو جائے، نماز میں کم از کم ایک مرتبہ مکمل ہو. اور چونکہ ہر آدمی کو قرآن یاد نہیں ہوتا، لہذا اس کے لیے اجازت دی گئی کہ حافظ وہ قرآن کی تلاوت کرے اور لوگ اس کے پیچھے قرآن کی تلاوت سنیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو خود حافظ ہے اس کے لیے تراویح علیحدہ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ وہ قرآن پڑھ کے دوہرا سکتا ہے، تو سن کے دوہرانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو خود پڑھ سکتا ہے. تو اللہ تعالی نے جس مقصد کے لیے تراویح کو مشروع کیا، تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تراویح کی نماز میں اپنے قرآن کا دور مکمل کر لیتے ہیں. اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بچپن سے لے کے آج تک کہ وہ تراویح میں قرآن ختم ہونے کی سنت کو ترک نہیں کرتے کسی صورت میں، کچھ بھی ہو جائے. دیکھیے، اس پہ کسی کو اشکال ہوگا کہ یہ تو بدعت ہے، شریعت میں ایک چیز سنت ہے، اس پہ اتنی پابندی کر لینا کہ کسی سال کو ختم قرآن کا نعرہ ہی نہیں ہونے دینا، یہ تو ایک غیر ضروری چیز کو ضروری بنا لیا. یہ اشکال غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ ایک چیز ہے کسی چیز کی پابندی، اور ایک چیز ہے نظریاتی بنیادوں کو اس کو لازم سمجھنا شروع کر دینا. لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں کر رہا اسے قابل ملامت سمجھنا، اسے تانے دینا، یہ چیز تو بری ہے. اگر کوئی شخص بیچارہ ختم قرآن نہیں کرتا، قرآن کے تراویح میں نہیں کھڑا ہوا جائے، اسے گھٹنے جو ہے نا، آج کل کیا گھٹنے بتائے آپ کو، آج کل جو گھٹنے ہیں وہ گھٹنے تھوڑی ہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے. آج کل تو چار رکعتیں لمبی ہو جائیں تو ہڈی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کے موہروں میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، یا تو دائیں طرف کھسک جائیں گے یا بائیں طرف. تو ان حالات میں تو جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے بس یقین ہے. اس لیے یہاں کتنے لوگ آٹھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی چار پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی بارہ پڑھ کے جا رہا ہے. آج تک نہیں دیکھا ہوگا میں نے ان کے خلاف کوئی بیان کیا ہو، حالانکہ مجھے پورا مہینہ بہت سخت مست پریشر ڈالا جاتا ہے، آٹھ پڑھ کے نکل رہے ہیں، اس سال بھی بڑا پریشر ڈالا گیا، آپ ان کو خلاف بیان کریں، کیا انسانیت ہے، آٹھ پڑھ کے چلے گئے، چار پڑھ کے نکل گئے. تو میں کہوں جانے دو بھائی، میں کیسے روکوں گا، میرے پاس کوئی کسی مفتی کا فتویٰ لاؤ کہ جو چار پڑھ کے نکل جائے وہ دار اسلام سے خارج ہے،
یا 8 پڑھ کے نکل جائے وہ غلط کر رہا ہے، وہ نہ بھی آتا گھر میں پڑھ لیتا تو بھی اس کو کوئی فتویٰ نہیں لگا. اور گھر میں کوئی کون کیا کر رہا ہے یہ ہمیں تحقیق کی اجازت نہیں کہ دیکھیں گھر میں پڑھتا ہے یا نہ بھی نہیں پڑھتا، پڑھتا ہے نہیں پڑھتا یہ اس کا اپنا عمل ہے. تو اس لیے لازم سمجھنا تو یہ تو جائز نہیں ہے. جب ایک چیز شریعت نے لازم نہیں کی اس کو لازم نہیں سمجھ سکتے. لیکن ہمارے اسلاف میں جو اسلاف کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ ایک چیز دوسرے کے لیے لازم نہیں سمجھتے تھے مگر اپنے آپ کو اس کا اتنا محتاج سمجھتے تھے کہ نوافل پر ایسی پابندی کبھی ترک نہیں کرتے، کبھی لاگا نہیں کرتے، چاہے زمین اور آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے جب ایک معمول شروع کر دیا. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن میری نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں غیر ضروری کاموں کو بھی اختیار کروں تاکہ قیامت کے دن ضروری کام اگر رہ جائے ان میں کمی ہو تو اللہ ان کاموں کے ذریعے تلافی کر لے. جس شخص کو شوق ہوتا ہے نا بڑا بننے کا، ترقی کا، وہ صرف لوازمات پہ گزارا نہیں کرتا. لوازم جس کو صحت بنانے کا شوق ہو وہ بقدر ضرورت روٹی کھا لے گا؟ بتاؤ میرے بھائی، جس کو شوق ہو میری طاقت دوسروں سے زیادہ ہو وہ تو کہے گا کہ روٹی بھی ہو، انڈے بھی ہو، پراٹھے بھی ہو اور معلوم نہیں پھر گولیاں بھی کھائے گا اس کے اوپر سے پروٹین کے لیے، کیا کیا کھائے، جائیدادیں کھا جائے گا لوگوں کی، پھر بھی جو ہے نا وہ اس کے سمجھے گا کہ میرے اندر ابھی بھی وٹامن کی کمی ہے. تو اسی طرح قرآن مجید نے سورہ واقعہ میں فرمایا والسابقون السابقون، تین قسم کے لوگ ہیں، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، ایک تو وہ جو دائیں ہاتھ میں، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے، بس یہ وہ تھے جنہوں نے فرائض واجبات پورے کر لیے، کبیرہ گناہوں سے بچ لیے. تو اللہ فرماتے ما اصحاب الیمین، کیا بہترین لوگ ہیں وہ لوگ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے. یہ کون ہے؟ صرف فرائض واجبات پورے کر لیے، موٹے موٹے دین کے احکام پر زیادہ بس آئے، فرض پڑے، دو سنت پڑی اور نکل گئے، بس یہ وہ لوگ، نہ 20 منٹ پہلے مسجد میں آ رہے ہیں نہ آدھا گھنٹہ پہلے آ رہے ہیں، بس ضرورت کے وقت اور ضرورت کے مطابق غریبوں کی مدد. تو بہت ہی بھوک سے مر رہا تو کھلا دیا، زکات نکال دی، فطرہ جا کے پوچھا کہ بھائی گندم کا حساب کتنا ہے، کشمش کا کتنا، کھجور والا دیا، گندم والا، بھائی گندم سب جب ہو رہا ہے تو کشمش کھجور کی طرف آنے کی کیا ضرورت ہے، واجب پورا کرنا ہے ہم نے، بچوں کا سردا نکالنا ہے تو بس واجب واجب. رمضان کے روزے رکھ لیے، اس کے بعد پورے سال کتنے فضیلت سنا دو، 10 محرم کی اتنی فضیلت، ایک مہینے میں 3 روزے رکھنے کے اتنی فضیلت، کہیں گے بھائی ہوگی محبت رمضان کر لیے تو شکر ادا کرو اس، ورنہ دل تو رمضان کا بھی نہیں چاہ رہا. تو غنیمت ہے، غنیمت ہے، فرض کو کر لیا، فرض کو پورا کر لیا، یہ بھی بہت. تو اللہ اس کی تعریف کیا کر رہے ہیں، اصحاب الیمین، ماں جو ہے نا عربی میں جب ماں کا لفظ لگتا ہے یہ تعجب کا معنی، کیا ہی خوب ہے اصحاب الیمین، حالانکہ انہوں نے تو صرف فارمیلٹی پوری کی ہے، قانون موٹا موٹا پورا کیا ہے، صرف 40 نمبر سے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ لے کر آئے ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں صرف پورا پورا پاس ہونے والا، بس فیل نہ ہو، ترقی پاس ہونے والا نا، جس کو کچھ تو کچھ اس نے کیا، کچھ میں نے ترقیاں دے کے پاس کر دیا اس کو، کیونکہ اللہ بھی تو کچھ کرتے ہیں تھوڑے بہت، چل بھی تو گناہ سے بچ رہا ہے تو 2-4 میں ویسی غریبی میں معاف کر لوں گا تیرے، میں رحم الراحمین ہوں، کچھ تو کر لے، کچھ تھوڑا سا، کچھ میں تھوڑا کر لوں، کچھ تو کوشش کر، کچھ میں، میری مغفرت کام آ جائے گی. تو جو صرف ترقی پاس ہو کے جائے گا نا، گرتا پڑتا جنت میں جائے گا. اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کیا ہی خوب ہے وہ بھی جو اصحاب الیمین میں سے، کیا ہی خوب. آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہو، گویا بزبان حال اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے خود تعجب ہو رہا ہے اس جنت پہ جو میں اصحاب الیمین کو دوں گا، کتنی خوبصورت جنت اور کیسی نعمتیں اس کو دوں گا میں. یہ اس شخص کو جو صرف واجب درجہ پورا کر کے آیا ہو، کیا خوب جنت دوں گا میں اس کو. تو یقیناً یہ بھی کم نہیں ہے، جنت تھوڑی سی مل جائے گا، تھوڑی سی. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس سے پتا چلتا ہے کہ تھوڑی سی جنت بھی کیسی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان میں، کافر تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، اہل ایمان میں پھر مختلف درجات ہیں، کچھ پہلے، کچھ تھوڑا بعد میں، کچھ اور بعد میں،
تو سب سے بدبخت ترین مومن وہ ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا. سب سے آخر میں یہ وہ شخص ہوگا جس کی زندگی میں کوئی نیک اعمال تھے ہی نہیں. تو اس کو کسی رشتہ دار کی کوئی دور کا نکل آیا جو اللہ سے جس دن سے جنت میں گیا اس دن سے اللہ کے پیچھے پڑا ہوگا, اے اللہ میرا فلاں رشتہ دار, فلاں جاننے والا, فلاں دوست, اے اللہ میرا جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, تو اسے نکال لے نکال لے نکال لے, پیچھے پڑا رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے, صحیح مسلم کی حدیث, جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے, تو جنت میں جانے سے پہلے تو یہ کیفیت ہوگی نفسی نفسی, میں نکل جاؤں, میں نکل جاؤں کسی طرح. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, فرمایا باپ کو پہچاننے سے انکار کرے گا, ماں کو پہچاننے سے, بھائی کو پہچاننے سے, و فصیلتہ التی تؤویہ, جس خاندان نے ٹھکانہ دیا اس کو کہ چاہے گا اس کو جہنم میں پھینک دو, مجھے میدان حشر کی سختیوں سے نکال لو کسی طریقے سے, ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایک نیکی جب میدان حشر میں ہوگا اس وقت تو یہ کیفیت ہوگی کہ بس میں بچ جاؤں اس جہنم کی آگ سے, بچ جاؤں. یوم یجعل الولدان شیبا, ایسی سختیوں کا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, تو اس وقت تو یہ کیفیت. لیکن جب اہل جنت, حدیث میں آتا ہے صرف ایک شخصیت جس کی یہ کیفیت نہیں ہوگی, پیغمبروں کی بھی یہ کیفیت ہوگی, پیغمبروں کی, لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, انت صفی اللہ, آپ اللہ کے منتخب پیغمبر ہیں, ان اللہ اصطفى آدم, اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے آدم کو منتخب کیا, انت ابو ابو الناس, آپ تمام لوگوں کے باپ ہیں. بچہ جب بہت پریشان ہوتا ہے باپ کے پاس آتا ہے, تو آپ ہمارے والد ہیں, باپ ہیں, آپ اللہ سے سفارش کیجیے, درخواست کیجیے کہ جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں, میدان حشر کی جن سختیوں میں ہم مبتلا ہیں, اللہ ان سختیوں کو ختم کر کے حساب و کتاب شروع کر دے, حساب و کتاب شروع ہو جائے. آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے, فرمائیں گے نفسی نفسی, مجھے کس کی فکر ہے آج, مجھے اپنی فکر ہے, مجھے اپنی فکر ہے. مشہور لمبی حدیث ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, انت کلیم اللہ, آپ تو وہ ہیں جن کو قرآن میں اللہ نے سب سے زیادہ ذکر کیا ہے, کوئی پارا ایسا نہیں ہے جہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ تھا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ سے خود کلام کیا ہے. وقربناہ نجیا, فرمایا ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر کے اس سے سرگوشیاں کی ہیں. کیسے عجیب الفاظ ہیں, سرگوشی بہت ہی کوئی محبوب ہوتا ہے نا, اس کو اپنے قریب کر کے اس سے سرگوشیاں کی جاتی ہیں. تو اللہ جو کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے ان سے ہم کلام ہوتے, اس کی تعبیر کیسے پیارے الفاظ سے فرما رہے ہیں, وقربناہ نجیا, اپنے قریب لا کے ہم نے اس سے سرگوشیاں کی, محبت کی باتیں کی ہم نے اس سے. ایسا مقام ایسا مرتبہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی, آج مجھے اپنی فکر, آج مجھے اپنی, میرا حساب نہ ہو. کیا آپ سے کیا حساب لیا جائے گا, آپ کی زندگی میں کیا گناہ ہے؟ فرمائیں گے کہ میں نے ایک قبطی کو, تھا وہ فرعون کا کافر, لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گرد دہشت گرد دہشت گردی, حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کافر کو جو مکہ مارا تھا نا, اس کے قتل ہونے پر, حالانکہ وہ کافر بھی ظالم تھا, اس پر بھی اللہ سے اس وقت بھی توبہ استغفار کیا اور قیامت کے دن بھی استغفار کریں گے. تو جو قرآن یہ تعلیمات نقل کر رہا ہو وہ دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے جب قبطی کو ایک لگایا مکہ, ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا, ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا, لڑائی چھڑوانے کا ارادہ تھا کہ دونوں لڑ رہے ہیں تو ایک اس کو لگے گا, باقی دوسرے کا پروگرام تھا یا نہیں تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اس سے ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی نہ چھوڑ رہے ہو نا تو لڑ رہے ہو, مکہ لگانا بھی کیا خیال ہے, یہ پیغمبر کی سنت. لہذا جب دیکھیں نا محلے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں, پہلے پیار سے سمجھائیں بھائی چھوڑ دو, نہیں مان رہے نا, دونوں کو دو دو مکے لگائیں کھینچ کے, دونوں کو لگا, اس کے بعد پھر ان کی سنیں بات کیا ہے, اب بتاؤ کون غلطی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لگایا مکہ تو وہ فقضا علی مری گیا, پیغمبر کا مکہ تھا, جان تھی اس نے, تو حضرت موسیٰ نے اسی وقت دعا مانی، ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، فاغفر لی، تو میری مغفرت کر دے، فغفر لہ، فوراً اللہ کی طرف سے جواب آیا، مغفرت ہو گئی۔ سچے دل سے توبہ ہونا تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا وہاں سے معافی میں۔ تو حضرت موسیٰ کہیں گے مجھ سے ایک انسانی جان کا قتل ہو گیا تھا، مجھے اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ یہ صرف خوف کا غلبہ ہوگا، ورنہ اللہ ان سے حساب نہیں لگا ان چیزوں کا، صرف غلبہ ہوگا خوف کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے کلمہ ہیں، آپ روح اللہ ہیں، آپ کو اللہ نے اتنے معجزے دیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، نفسی نفسی، مجھے آج صرف اور صرف اپنی فکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، دیکھیے یہ شروع میں بھی جا سکتے تھے، اللہ شروع میں بھی ان کے دلوں میں ڈال سکتا ہے جاؤ ادھر چلے جاؤ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیغمبروں پر برتری کو ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات چیزوں میں اللہ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، ان سات میں ایک اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ یہ تمام کے تمام پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن جمع ہوں گے، میں سب کا امام ہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا کے سجدہ کریں گے، اور سات دن سات راتوں کے برابر طویل سجدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت اللہ کی رحمت کو قریب کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ایسے الفاظ سے حمد و ثنا کروں گا جو آج مجھے معلوم نہیں ہے، اسی وقت اللہ سکھائے۔ سات دن سات راتوں کے بقدر سجدہ ہوگا، تو پھر اللہ فرمائیں گے، یا محمد ارفع راسک واسأل اشفع تشفع، اے محمد آپ سر اٹھائیے، اللہ سے مانگیے اور سفارش کیجئے، اللہ آپ کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ تو شفاعت یہی ہوگی کہ اللہ یہ مخلوق ہے، مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں، تو ان کا حساب و کتاب شروع کرو۔ بہرحال حساب و کتاب کے بعد جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے اس دن جنتیوں سے زیادہ اللہ سے جھگڑا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اپنے ان اعزاء اور رشتے داروں کے بارے میں تو جہنم میں ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں سے رشتے داری یہ انشاءاللہ قیامت میں کام آئے گی۔ سارے ہی اپنے جیسے تھے تو پھر کون یاد کرے گا ہمارے، ایک بھائی کمزور ہوتا ہے دوسرے ذرا اچھی جاب پہ ہوتے ہیں تو وہ اس غریب کو بھی کسی طرح لین پہ لگا ہی دیتے ہیں، دکان کھلوا ہی دیتے ہیں اس کے، ایک شفٹ پہ چلا جائے باقیوں کی بھی سی ڈی سی بنوا دیتا ہے، چلو بھائی تم بھی آ جاؤ، ایک امریکہ نکل جائے جگاڑ تگاڑ کر کے، امریکہ نہیں تو کم از کم برطانیہ تک تو بھجوائی، ورنہ یہاں سے تو نکال ہی لیتا ہے، کم از کم یہاں سے نکال لیتا ہے۔ تو قیامت میں بھی ایسا ہوگا، فرمایا جھگڑیں گے اللہ سے، لڑیں گے، اے اللہ ہمارا فلاں عزیز فلاں رشتہ دار جو ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، ایسے مانگیں گے جیسے لڑ رہے ہیں۔ یہ بہت التجا سے مانگنا، جب کوئی بہت پیچھے پڑ جائے نا کہتے ہیں بھائی لڑائی تو نہیں کر، لڑ تو نہیں اس سے، ایسے اللہ سے مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان حد بندی کریں گے، حد بندی کا مطلب ایسا ہی نہ ہو کہ یہ تو سب کو ہی نکال کر لے آئے، سارے بدماش سارے بڑے بڑے دہشت گرد جو اللہ نہیں چاہتے، اللہ کا غضب ابھی ان پہ ٹھنڈا نہیں ہوا، لیکن ان کی شفاعت کا فائدہ یہ ہوگا اللہ حد بندی کر دیں گے۔ کتنے لوگوں کو اس قسم کے لوگوں کو، جیسے ہوتا ہے نا کہ حکومت جب بہت زیادہ خوش ہوتی ہے تو جن کی سزا 14 سال کی تھی ان کی 7 سال کر دی گئی، اور جن کی 7 سال تھی ان کی سزا میں 4 سال گھٹا دیے، اور جن کی 1 سال سزا رہ گئی تھی ان کو حکومت نے خوش ہو کے رہا کر دیا، کیونکہ اگلا وہ صدر اسی سے بنے گا، پھر اگلا صدر اور وزیر اعظم کا انتخاب تو پھر اسی سے ہوگا نا۔ تو یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا، سفارش کا فائدہ ہر ایک کو ہوگا، حتیٰ کہ کافر کو بھی سفارش کا فائدہ ہوگا، کافر کو بھی، لیکن یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ جہنم سے نکل جائے، جہنم کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو طالب آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اسلام کی مدد کی اس نے، اور غریبوں اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتا تھا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے جو کچھ تعاون کیا، مدد کی، کیا یہ تعاون قیامت کے دن اس کے کام آئے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں. نہیں کا مطلب ایسے کام نہیں آئے گا کہ جہنم سے نکل لیا. فرمایا پتا یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا, تو اللہ میری شفاعت کی وجہ سے میں اپنے چچا کی شفاعت کروں گا. اس شفاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہنم کے سب سے اوپر کے طبقے میں, اور اس طبقے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی صرف پاؤں جہنم کی آگ میں ہوں گے, باقی جسم جہنم سے خارج. لیکن فرمایا اس پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے. اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے. یہ سب سے کم درجے کا عذاب. اور آپ علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے سخت ترین عذاب مجھے ہو رہا ہے, سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا. تو فرمایا کہ سفارش کریں گے, اللہ حد بندی کریں گے, پیغمبروں کو بھی اجازت دیں گے, شہداء کو بھی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایک حافظ 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا, یقیناً جائے گا تو صحیح, لیکن کب جائے گا کیسے جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے. اگر تھوڑی بہت سزا تھی تو ممکن ہے جہنم میں جانے سے پہلے ہی آپ کو لے جائے. اللہ کہے سزا تو تیری اتنی بنتی تھی لیکن تیرا بیٹا حافظ سفارش کر رہا ہے چل پہلے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ سزا زیادہ بنتی ہو, اللہ تعالیٰ کہے کہ پوری سزا ہے لیکن آدھی کے بعد جنت میں لے جاؤں. تو اس لیے اعمال کا اختیار کرنا ضروری ہے, کیونکہ جہنم جو ہے نا وہ تھوڑی بھی بہت ہے, وہ تھوڑی سزا بھی اس کی بہت ہے. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالیں گے, پیغمبر کی سفارش کرتے رہیں گے, جب نکل جائیں گے پھر سفارش کرنا شروع کریں گے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کہیں گے کہ جس نے پوری زندگی میں ایک نیکی کی ہے نا, ایک نیکی بھی کی ہے, اس کو بھی نکال کے لے آؤ. اللہ کے نبی کی شفاعت سے, رشتہ داروں کی شفاعت سے اس قسم کے لوگ بھی دل آ کر جہنم سے نکل جائیں. حدیث میں اللہ جبریل سے پوچھیں گے بتاؤ اب کوئی جہنم میں ہے؟ جبریل کہیں گے یا اللہ صرف وہ لوگ جن کی زندگی میں پوری زندگی میں ایک نیکی بھی نہیں, سوائے اس کے کہ وہ توحید پر ان کی موت واقع ہوئی تھی, لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے, یہ نیکی ان کے اعمال میں. اللہ پوچھیں گے کوئی ہے سفارش کرنے والا, ابھی کوئی باقی رہ گیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرمائیں گے اللہ جس نے سفارش کرنی تھی کر لی, اب کوئی شفاعت کرنے والا باقی نہیں بچا. کیسے عجیب الفاظ ہیں. اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن, ابھی رحمان تو باقی ہے. یہ کیوں سفارش کر رہے تھے؟ ان کے یہ کچھ لگتے تھے, یہی رشتہ تھا, کوئی کسی کا چچا لگتا تھا, کوئی کسی کا بیٹا, شوہر ادھر بیوی ادھر, یا بیوی ادھر شوہر ادھر, ہر طرح سے معاملہ ہوا. تو یہ تو کچھ لگتے تھے, امتیوں کو بھی نکال لیا نبی نے یہ کہہ کر کہ یہ میرے امتی ہیں. اب جو لوگ باقی رہ گئے تو اللہ ان کے بارے میں فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن, ابھی رحمان تو باقی ہے. رحمان کبھی تو ان سے کوئی رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا, تو رحمان کی رحمت تو سب سے بڑی. اصل میں تو یہ بھی تو رحمان کی رحمت تھی, تو اللہ نے ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے بہانے بنائے ہیں کہ سفارش کی شفاعت کی اجازت دی. تو حدیث میں آتا ہے اتنی مخلوق کو جہنم سے نکالا جائے گا, اتنی مخلوق کو, کیونکہ قرب قیامت میں جو لوگ ہوں گے, قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے بھی, قرب قیامت میں جو لوگ ہوں گے نا, جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ان میں اعمال کی کمزوری اور صرف ایمان کی تھوڑی تھوڑی رمق باقی رہنا شروع ہو جائے. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, چونکہ ہمارے باپ دادا یہ پڑھتے آتے تھے, باپ دادا پڑھتے تھے, ایک خدا کو مانتے تھے, تو ہم بھی بس ایک خدا کو ماننے والے ہیں, باقی ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا اسلام کیا ہے. ان کی زندگی صبح سے لے کے رات تک زنا میں, شراب میں, گناہوں میں مست ہوں گے وہ, بس کلمہ صرف اس لیے, یہ بھی نہیں کہ کوئی تحقیق کی انہوں نے, بس کلمہ بھی کیوں کہہ رہے ہیں, ہم نے اپنے باپ دادا تاریخی واقع ہے, ہم چونکہ ان کی علاقوں میں یہ آئے ہم بھی ایک خدا کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں تقلید بھی جائز ہے, باپ دادا کے راستے پہ چلنا بھی جائز ہے, بشرطے کہ باپ دادا مومن ہو. تو ایسے لوگوں کو بھی دلا کر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لیں گے. تو جو آخر میں نکلے گا نا, سب سے آخر میں, جو اصل میں واقعہ بتانا چاہ رہا تھا, یہ تمہید لمبی ہو گئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کوفہ میں بیٹھ کر ہزاروں کو یہ حدیث سنا رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں تھا. آپ حیران ہوں گے اس زمانے میں جب ہزاروں کے مجمع ہوتے تھے, مجمع تو لاکھوں ہزاروں کے, پوری دنیا سے لوگ آتے تھے علم حاصل کرنے حدیث سننے کے لیے. تو کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث سنا رہے, اس وقت حدیث کا طریقہ یہ ہوتا تھا صحابی بولتے تھے اور ایک شخص جو عربی اور فارسی دونوں جانتا تھا وہ اس کو فارسی کا ترجمہ کر کے منتقل کرتا تھا, جیسے ہم نمازوں کی تکبیریں کہتے ہیں نا, یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں وہاں سے وہاں, تو بالکل ایسے ہی ہوتا تھا. ایک عبداللہ بن مسعود نے یہاں سنائی, اس نے سن کے آگے سنائی, آگے والے نے آگے, تو تعلیم بھی درس بھی اسی طرح سے ہوا کرتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیث سنائی کہ جو سب سے آخر میں جہنم میں نکلے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جب اس کو جہنم سے نکالیں گے اس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا, وہ کہے گا کہ میرا رخ اس منحوس جگہ سے پھیر دیا جائے. فرمایا جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا, آپ کا انگارہ بن چکا ہوگا. وہ کہے گا اس منحوس نفرت والی جگہ سے میرے چہرے کو پھیر دیا جائے. فرشتہ اس کے چہرے کو پھیرے گا, اسے غسل دیا جائے گا. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود بیان فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ اس کے قریب اللہ تعالیٰ ایک درخت پیدا کر دیں گے چھاؤں والا, جہاں تپش اور گرمی نہیں ہوگی. تو وہ دعا کرے گا, تمنا کرے گا, وہ درخت اتنا دل نشین ہوگا اور اس کی چھاؤں ایسی ٹھنڈی ہوگی, وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میری ایک تمنا ہے, میری وہ تمنا تو پوری کر دے. اللہ کہیں گے کیا تمنا ہے تیری؟ اے اللہ تو مجھے اس درخت کے سائے تک پہنچا دے. تو اللہ کہے گا اے میرے بندے کیا میں نے تجھ پر یہ احسان نہیں کیا کہ تجھے جہنم کی جلتی ہوئی آگ سے باہر نکالا, کیا میرا یہ احسان تجھ پہ کم ہے؟ اب مزید کا تو مطالبہ کر رہا ہے, وہ کہے گا اے اللہ تیرا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس جہنم کی تپش سے تو نے مجھے نکالا. حدیث میں آتا ہے لیکن وہ درخت اتنا خوبصورت, جنت کے درختوں میں سے کوئی درخت ہوگا, اتنا خوبصورت اور اس کی چھاؤں ایسی ٹھنڈی کہ وہ اللہ کو پتا ہوگا کہ یہ اس دعا مانگنے میں معذور ہے. تو اللہ سے کہے گا اے اللہ میرا تجھ سے معاہدہ ہے کہ صرف یہ تمنا میری پوری کر لے, اس کے بعد میں تجھ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گا. اللہ اس کے اس حضر کو دیکھیں گے کہ یہ مجبور ہے, اللہ تعالیٰ اس جنت اس درخت کے چھاؤں میں اس کو لے آئیں. حدیث میں آتا ہے پھر جنت کے تھوڑا قریب ایک اور درخت پیدا کیا جائے گا جو اس سے کی زیادہ دل, جنت کے جیسے جیسے قریب اس کا حسن و جمال بڑھتا چلا جائے گا. کچھ دیر یہ صبر کرے گا, وعدہ ہے, وعدہ کیا ہوا ہے. پھر اللہ سے کہے گا اے اللہ میری ایک تمنا ہے, تو اس تمنا کو پورا کر دے. اللہ کہیں گے کیا؟ اے اللہ اس درخت تک پہنچا دے. اللہ وہی وعدہ یاد دلائیں گے, تو نے مجھ سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا, پیدا اے اللہ کیا تھا, اب میرا وعدہ اس کے بعد مزید تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. حدیث میں آتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ بما یرا منہ من العذر ہے, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں گے کہ اس میں عذر ہے, مجبور ہے, یہ درخت ایسا دل نشین ہے کہ اسے دیکھ کے انسان کی عقل سلامت نہیں رہتی, وہ معاہدہ کو بھول جاتا ہے, یہ مجرم نہیں ہے, ورنہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑنے میں تو قرآن بہت بڑا جرم کہتا ہے. تو اللہ اس کو وہاں لے جائیں گے, وہ ایسی جگہ ہوگی کہ جنت اس کے قریب ہوگی اور جنت کی ہوائیں اور اس کی خوشبوئیں اس کو آ رہی ہیں. تو جب اس کی نظر جنت پہ پڑے گی, جنت کے دروازے پر, وہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے تو یہاں تک نہیں لے جا سکتا, اس دروازے سے تھوڑا سا اس طرف. اب مجھے حدیث کے الفاظ یاد نہیں کہ پہلے وہ چوکھٹ مانگے گا کہ چوکھٹ میں, یا یہ کہ براہ راست جنت میں, یہاں درمیان میں کچھ بھول رہا ہوں. تو بہرحال ایک اسٹیپ کے بعد یا اسی اسٹیپ پہ وہ کہے گا اے اللہ اس جنت کے اندر کر دے. اللہ اسے وعدہ یاد دلائیں گے. بہرحال پھر وہ کہے گا کہ اللہ بس اور کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ اس سے کہیں گے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو معذور سمجھیں گے, اس لیے کہ وہ ہوگی اتنی دل نشین کہ اسے دیکھ کے کوئی انسان صبر ابھی باہر سے دیکھی اندر گیا نہیں ہے. یہ سب سے کمتر جنت کی بات ہو رہی, سب سے کمتر, کہ اس سے نیچے جنت کا تصور ممکن نہیں ہے. یہ نزلا من غفور رحیم, غفور اور رحیم بادشاہ کی طرف سے جو مہمان نوازی ہوگی اس مہمان نوازی کا سب سے کم درجہ ہے. دیکھو سیف آدمی کم درجے کا کھانا کھلاتا ہے نا, تو غریب کے لیے وہ کم درجے کا بھی بہت ہوتا ہے. جو غریب ہمیشہ سوکھی روٹیاں کاوے میں ڈبو کے کھاتا ہو, اس کو اگر کوئی کروڑ پتی آدمی
زینب وہ ولی میں مس بریانی کھلا دے صرف بریانی، وہ بریانی کو دیکھ کے بے ہوش ہو جائے گا، لیکن سیٹ کے لیے تو وہ کم ہوگی، وہ بریانی تو ہمارے ذریعے ہم تو عام خوراک ہے، بلکہ عام بھی نہیں رہی، ہم تو بکرے روسٹ کر کے کھانے والے لوگ ہیں، اب کسی کے یہاں ولیمے میں چلے جائیں صرف بریانی ہو، عجیب سا لگتا ہے بریانی، صرف بریانی بنائیں غریب آدمی۔ تو اب دیکھیے کہ سیٹ جو ہے نا، سیٹ وہ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ اپنی حیثیت دیکھتا ہے، سامنے والے کی اوقات نہیں دیکھتا۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کسی کی ضرورت پوری کرنا، مدد کرنا، مدد میں تو سامنے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، آپ نے کسی کے گھر کا سروے کیا یہ کتنا غریب ہے، تو اب آپ اندازہ لگاتے ہیں اس کو 10 کلو آٹا چاہیے، اس کو اتنے اتنے چائے کی پتی چاہیے، اتنا اس کو جو ہے وہ راشن چاہیے، تو اس کے حساب سے آپ نے آٹا دال ڈلوا دی، آپ خوش ہو کے آتے ہیں چلو ایک گھر ایک غریب کے گھر کا میں نے چولہا جلا دیا۔ یہ ہے تعاون اور مدد، جنت تعاون اور مدد نہیں ہے، جنت کو اللہ فرماتا ہے نزلاً، مہمان نوازی ہے، میزبان کون ہے؟ خالق کائنات۔ تو لہذا اللہ اس میں سامنے والے کی حیثیت نہیں دیکھتے، سامنے والے کی حیثیت نہیں دیکھتے، اور میزبان میزبان کیا دیکھتا ہے جب مہمانی کرتا ہے؟ میزبان ہمیشہ دعوت میں اپنی حیثیت دیکھ کے دعوت کرتا ہے، اپنی حیثیت دیکھ، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں بلایا کن غریبوں کو ہے۔ آپ کبھی کسی شیٹ کی دعوت میں جائیں تو کبھی ایسا ہوا کہ دعوت میں دال چاول کھلا رہا ہوا، کبھی ایسا ہوا بھائی؟ میرا خیال ہے ہوا ایسا، کبھی آپ جواب نہیں دے، بہت بڑا سیٹ، اچھا ہوا ہے، بہت ہی کوئی کنجوس قسم کا سیٹ، اچھا بوریوں کو پھر ان کی کوئی رسم ہوگی نا، وہ تو ان کے بری، اللہ بوری ہونے سے بچائے، جن کی سب سے بڑی ڈشی دال چاول، یہ ان کے لیے یہی کہا، ان کو شاید قیامت میں دال چاول، ان کے تو دال چاول بھی مشکل لگ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اس کر رہا ہوں، دیکھیے کوئی سیٹ ہو بہت بڑا، بہت کروڑ پتی، اور کنجوس بھی نہ ہو، اس کو کنجوسی کا تانا بھی بہت برا لگتا ہو، جس کو کنجوسی سے تانے سے شرم ہی نہ آتی ہو، وہ تو کچھ بھی کھلا سکتا ہے، وہ کہے گا لوگ زیادہ زیادہ باتیں بنائیں گے نا، اتنے بڑے سیٹ کی گھر آئے گی اور چائے کھا کر کھلا دیں گے، وہ بنا ہے تو خوش ہوگا۔ لیکن اگر وہ غیرت مند ہے، وہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا، تو آپ صبح شام دیکھتے ہیں دعوتوں میں لوگ اپنی دولت کی کیسے نمائش کرتے ہیں، قرضے لے لے کے کھلاتا ہے تاکہ ہمارا غریب ہونا ثابت نہ ہو جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ جو خالق کائنات ہے، ساری کائنات کا خالق، فضائل السماوات والارض جس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو بخل اور کنجوسی کے تانے سے اتنی نفرت ہے، یہودیوں نے ایک دفعہ کہہ دیا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے، اللہ کو اتنا غصہ آیا، فرمایا غلت ایدیہم، ان یہودیوں کے ہاتھ ہم نے باندھ دیے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہوں خرچ کرتا ہوں میں، غصہ آیا نا اللہ کو، کنجوس کو اگر کوئی آپ تانا دے دیں نا، بڑا کنجوس ہے، بڑا پیسے بچاتا ہے، تو وہ کہے گا شکریہ، وہ کیا کہے گا، یہ تو کر ذرہ نوازی ہے۔ اس وقت ایک چور عدالت میں گیا تو جج نے کہا کہ تم نے بڑی مہارت سے جو ہے نا وہ پیسے چرائے ہیں، جج تو اس کی برائی کر رہا تھا، تم نے ایسے چوری کر کے آئے ہو کہ کانو کان بھی کسی کو خبر نہ ہو۔ چور کہتا ہے جناب آپ پہلے ہیں جو میرے اس فن کی تعریف کر رہے ہیں، پہلے جج ہیں جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے کہ میں اتنی مہارت سے چوری کر رہا ہوں۔ تو جو چوری کو برائی نہیں سمجھتا وہ تو خوش ہوگا نا، اس جو برا سمجھتا وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے اللہ کو چونکہ بخل سے نفرت، حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو، اللہ سخی ہے تو تم بھی سخی بننے کی کوشش کرو، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے کیونکہ اللہ بھی جواد اور قریب ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جنت ظاہر ہے کیسے اتنی دل نشی نہ ہو، کیونکہ اللہ اس کو اپنی طرف سے اپنے بندوں کی مہمان نوازی کہہ رہا ہے، تو پھر وہ اللہ اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرے گا اپنے بندوں کو، ایسا کچھ دے گا مالا رات ولا سمیا ولا خبر اعلیٰ کل کی بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ تو حدیث میں ہے کہ وہ بندہ جب اصرار کرے گا اللہ یہاں لے جاؤ بس، سب سے چھوٹی جنت ہوگی، تو اللہ جب اس کو جنت کے دروازے میں داخل کریں گے تو وہ جنت کی رنگینیوں کو دیکھے گا، اس کی وساطوں کو دیکھے گا، اتنا بڑا محل، اتنا بڑا باغ، اتنا خوبصورت باغ، اس میں نہریں، اس نے کبھی یہ منظر دیکھا نہیں ہوگا، اس میں خوبصورت بھورے یاقوت اور مرجان کی طرح
وہ حیران ہو جائے گا اور اللہ سے کہے گا, عبداللہ بن مسعود کے الفاظ نقل کر رہا ہوں, کہ وہ بندہ اللہ سے کہے گا, اے اللہ تو خالق کائنات ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. کیا مطلب؟ وہ سمجھے گا کہ اللہ مجھے معاذ اللہ مذاق کر رہے ہیں, یہ میرے لیے کہاں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ, یہ اتنی رنگ رلیاں اور اتنا کچھ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے وہ اللہ سے کیا کہے گا, اے اللہ تو خالق درخت, اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ چلو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, کہ وہ کہے گا اے اللہ تو خالق کائنات ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود یہ بات سنا کے ہنس پڑے اور لوگوں سے کہا کہ پوچھتے نہیں ہو کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. دیکھیے کتنی نبی سے محبت, جو بات نبی جس وقت نبی کی جو ادا تھی اس کو نقل کرنے کا طریقہ بھی وہی. ہنس پڑے, پوچھا کہ پوچھتے نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتائیے کیوں ہنس رہے ہیں. فرمایا کہ اس لیے کہ نبی نے جب ہمیں یہ حدیث سنائی تو نبی بھی ہنس پڑے تھے اور نبی نے ہم سے یہی سوال کیا کہ پوچھتے نہیں کہ میں ہنستا کیوں ہوں. تو ہم نے پھر نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جب اللہ سے یہ سوال کرے گا کہ اللہ تو خالق کائنات ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی بات پہ ہنس پڑے گا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے یہ توہین نہیں کر رہا, اس کی عقل اس کو یہی سکھا رہی ہے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا, ورنہ کوئی اللہ کو یہ تانا دے دے نا کہ تو مذاق کرتے تو کفر ہے, اس سے تو کافر ہو جاتا ہے, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن اللہ اس کی بات سن کے ہنس پڑے گا, ہنس پڑے گا. تو اللہ کو پتا ہے اس کی عقل ابھی کام نہیں کر رہی ہے, تصور نہیں کر سکتا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے ہم نے دنیا میں تذکرے سنے تھے. یہ کم درجے کی جنت ہے, کم درجے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جب مانگو تو اونچی جنتیں مانگو, اس لیے کہ ہمارے اعمال پر جنت پورا پورا بدلہ نہیں, اعمال وہ تو اللہ اس کو اعمال کا بدلہ کہتے ہیں مجازن, ہم خوش ہو جائیں کہ تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس قربانیوں کے بدلے میں, ورنہ یہ بدلہ نہیں ہے. اتنا کچھ ہم نے نہیں کیا ہوتا کہ اس کے بدلے میں یہ مل جائے, اتنا کچھ ہم نے نہیں کیا ہوتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب مانگو تو کم درجے کی نہیں. ہمارے خاندان میں بوڑھی خاتون وہ کہتی تھی میں تو اللہ سے کہوں گی اللہ اتنی بڑی جنتوں کا میں نے کیا کرنا, تو چھوٹا سا ایک ڈپارٹمنٹ بھی مل جائے نا میرے لیے بہت ہے, میرے لیے بہت. اس میں باورچی خانہ ہو اپنا, ٹھیک ہے, اپنی مرضی کا کھانا پکانا ہو, ٹینشن نہ ہو, ٹینشن. ایک بزرگ کہتے تھے بس یہ جس کی جیسی عقل وہ باتیں کرتا ہے. ایک بزرگ کہتے تھے بھائی میں تو جب جاؤں گا نا قبر میں اور جنت کی کھڑکی کھلے گی ہو رو آئے گی, سنانا بی بی ادھر بیٹھ جا مصلی بجھا کے نماز پڑھ, میں بھی نماز تو بھی نماز. کہتے ہمیں تو نمازوں میں جو مزہ آتا ہے, جو مزہ لذت نماز میں, جو مزہ سجدے میں آتا ہے, وہ جنت میں کہاں سے وہ مزہ ملے گا. تو وہ تو یہ کہتے تھے میں تو اس پہ بھی کہاں لگا دوں گا, نماز پہ. ہمیں چونکہ نماز کا اتنا مزہ نہیں ہے نا اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی. جنہوں نے مزے نماز کے اڑائے ان کو آتی تھی سمجھ میں. ایک صحابی کی شادی ہوئی, صحیح حدیث ہے, صحابی کی شادی ہوئی, نکاح ہوا, رخصتی ہو گئی, رخصتی ہوئی, تین چار دن گزر گئے, ان کی بیوی دلہن نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس کا یا رسول اللہ جب سے رخصتی ہوئی ہے یہ تو ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں, مجھ میں کوئی بدصورتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے, کوئی بیماری ہے, کیا ہے, ان سے پوچھیں. آپ نے پوچھا کیا کرتے ہیں, فرمایا کمرے میں آتے ہیں اور نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں, نماز شروع کر دیتے, بس نئی نویلی دلہن خوبصورت پہلو میں موجود ہے, مگر لذت کس میں آ رہی ہے, نماز میں, لذت نماز میں, اتنا مزہ آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کو بلا کے پوچھا, اور ہاں دن میں کیا کرتے ہیں, فرمایا دن میں روزہ رکھ لیتے ہیں, چلو دن میں روزہ, رات کو تراویاں پوری رات. تو اللہ کے نبی نے بلایا, فرمایا کہ حدیث کا مفہوم یہ کہ بھائی مطلب یہی تھا اللہ کے نبی کا, پھر نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, جب یہ کچھ کرنا تھا وہ تو آئی ہے نا اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو. تو آپ نے فرمایا ان لزوجک علیک حق, تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, اور یہ جس اللہ کی عبادت کر رہے اسی نے حق لگایا ہے, لہٰذا ایسی عبادت نہ کرو کہ اس بیچاری کے حقوق بھی ضائع ہونا شروع ہو. پھر صحابی نے ان کے حقوق ادا کرنا شروع کی. یہ لذت ہے, لذت. صحابی نے نبی سے نہیں سنی تھی یہ بات, خود سے شوق, خود سے شوق. معاذ الادبیہ بہت بڑی تابعیہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے, ان کا نکاح تھا یا ان کی کسی بیٹی کا، مجھے ابھی پورا واقعہ نام یاد نہیں. تو جب رخصتی ہوئی نا، ان کے شوہر وہ غالباً فضیل ابن عیاس کے بیٹے تھے، تو یقین سے یہ ممکن ہے میں نام حوالے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ واقعہ تابعین کے دور کا ہے. تو جب رخصتی ہوئی، دولہا دلہن کے کمرے میں آئے. کمرے ہر دور میں سجائے جاتے ہیں دلہن کے، ہر دور میں اس لوگ بھی دلہن کا کمرہ لوگوں نے، یہ کوئی اس کے خلاف نہیں ہے تقوی کے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں میں مسئلہ اتنا چلتا ہے کہ سادگی سے شادی، وہ اتنی سادگی سے کرتے ہیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کسی مرحوم، کوئی مرحوم ہو گئے ہیں یہاں پہ، کسی کی میت ہو گئی ہے یا اسگھر کو شادی ہو رہی ہے. تو یہ چیزوں کی اگر مالی گنجائش ہو تو اجازت ہے کمرہ ومرا سجا دینا. خود بھی ہمارے حضرت سے ایک آدمی نے پوچھا، بہت ہی ان کو مسالہ زیادہ لگ جاتا، حضرت میری آج شادی ہو رہی ہے تو میں کچھ اچھے اچھے نئے نئے سے کپڑے پہن لوں، پگڑی وگڑی. ان کا خیال ہے کہ حضرت دان بہت شرم نہیں آتی، اسلام کے سادگی کا کی ترغیب دیتا ہے، بس دھوتی بنیان پہن کے چلے جیسے عام دنوں میں ہوتے. تو ہمارے حضرت نے فرمایا، بھائی کیوں نہیں، کیوں نہیں، موقع ہے، لوگ بھی آئیں گے ملیں گے، تو اچھے کپڑے پہنو. فرمایا ایک حکمت تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ دولہا یہ ہے، کپڑے دیکھ کے اندازہ ہو جائے. اور یہ پھر مجھے تو اس وقت نہیں، ایک دفعہ میں نکاح کرانے کے لیے بیٹھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا دولہا کون ہے. یہ حقیقت اسی مسجد کا واقعہ ہے، غلط پڑھاتے پڑھاتے اللہ نے بچا لیا، کسی اور پہ فٹ کر رہا تھا جاتے، بس یہ عین موقع پہ بچ گیا. کیونکہ جو غیر دولہا تھا نا، وہ بہت سجا ہوا تھا، دولہا سویل کپڑوں میں، اور جو اس کے ساتھ جو دوست احباب تھے وہ پگڑی اور وہ باسکٹ وغیرہ ایسی خوبصورت، اور سامنے آ کے بیٹھ گئے جیسے ان کی ہو رہی ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں بھائی یہی ہے. تو میں نے جب پڑھا کہ ہاں بھائی ان کی نکاح نے فلاں دن فلاں سے کیا، آپ کو پکڑے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، حیران ہو رہی ہے، وہ تو شکر ہے اس نے مجھ سے بولا نہیں، سمجھدار تھا، چپ کر کے پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا. پھر مجھے پر میں نے پھر لوگوں سے پوچھا، یہ ہے دولہا؟ ہاں. تم آؤ نا آگے، یہ کیوں آگے آ کے بیٹھا ہو؟ تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کپڑوں سے پتا چل جائے کہ یہ دولہا ہے، تو اس کا لباس ذرا تھوڑا سا ممتاز ہونا چاہیے. بہرحال ان کا نکاح ہوا، تابعی تھے. جب دلہن کے کمرے میں گئے ہیں، دلہن بھی ظاہر ہے سجی بھی ہوتی ہے، اور وہ پھول اور ہار اور خوشبو سے کمرہ بھرا ہوا، وہ اللہ کی قدرت کمرے میں آتے ہی مصلی بچھا کے نماز شروع ہوئی. ابھی اب یہ جو دلہن کی حضرت معاذہ الادبیہ تھی غالباً، ان کے بھائی بھی بڑے پرہیزگار تھے. رات گزر گئی، صبح ان کے بھائی اپنی بہن سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور یہ سوچ کے کہ اپنی بہن سے پوچھوں کہ بھئی تمہیں جو ہے ہم نے جو تمہارا رشتہ کیا ہے، تمہیں یہ آپس میں تمہاری بات چیت ہوئی، گپ شپ ہوئی، بہنوں ہی سے پوچھوں بھئی تمہیں ہماری بہن پسند آئے، ایسے ایک بات چیت ہوتی ہے. آ کے پوچھا تو ان کی بہن نے کہا کہ بھئی ہماری تو آپس میں کوئی گپ شپ، کوئی بات چیت، سلام دعا تک نہیں ہوئی ابھی. تو ان کو غصہ آ گیا. غصہ اس لیے آیا، ان کو اپنی بہن پہ غصہ آیا کہ یقیناً اس نے کوئی ایسی کڑوی بات کر دی ہوگی، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دولہا پہلی رات دلہن کے پاس آئے اور کوئی سلام دعا ہی نہ کرے، سلام دعا ہی نہ کرے، کوئی کڑوی بات انہوں نے زبان سے نکالی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا. تو غصے ہو کر اپنی بہن سے پوچھنے لگے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے مصلی سنبھال لیا، تو جب یہ نمازیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو میں نے کہا میں یہاں بیٹھی نہیں گیا، میں بھی چلو بسم اللہ کر کے نماز شروع کروں، میں بھی اٹھی وضو کر کے انہیں کی ابتدا شروع کر دی. دولہا امام، دلہن مقتدی، نماز پڑھ رہے. پوری رات گزر گئی، فجر کا وقت ہو گیا، اسی میں فجر کی نماز کے لیے چلے. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے کہ آپ نے پوری رات نماز میں گزار دی؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں معذور ہوں، مجھے پتا ہے، وہ عالم بھی تھے، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ زوجہ کا کہ حق تلفی ہے، حق تلفی ہے، حق تلفی ہے زوجہ کی، لیکن میں اس میں معذور تھا، معذور، یہ میں نے جان کر نہیں کیا، معذور تھا. پوچھا گیا کیا معذوری؟ کہا جب میں آیا نا، اس زمانے میں تو اتنے خوبصورت گھر نہیں ہوتے تھے، ایک دلہن کا کمرہ سجا ہوا دیکھ لے تو وہ انسان ایک دم آنکھیں کھلی رہ جاتی تھی. تو کہا میں جب آیا کمرے میں، میں نے قدم رکھا تو یہ دلہن بیٹھی ہوئی ایک دم سج کے، اور جو ہے نا وہ پھول اور ہار لٹک رہے ہیں، تو مجھے ایک دم ذہن میں آیا وہ جنت کتنی دل نشی ہوگی. آج مجھے یہ منظر دیکھ کے ایسی خوشی ہو رہی ہے، دل میں گدگدیاں ہو رہی ہیں. وہ جنت میں جب قدم رکھیں گے ہم قیامت کے دن، وہ جنت کی حوریں جس کے حسن و جمال کی اللہ تعریف کرتا ہے، اور ان کے جوڑے اور ان کے لباس اور ان کی زیب و زینت کو کہ خدا تعریف کر رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنتیوں کے لیے حسین عورتیں بنا کر ان کو خیموں میں محفوظ کر دیا ہے، ان خیموں کا پردہ یہ جنتی ہی اٹھا سکتا ہے. لم یطمثھن انس قبلھم ولا جان، جس دن اس جنتی کی نظر اس کے چہرے پر پڑے گی، یہ پہلا ہوگا جس کی نظر اس پر پڑ رہی ہوگی، اس سے پہلے نہ کسی جن نے اس کو ہاتھ لگایا نہ کسی انسان نے اس کو ہاتھ لگایا. کاننھن بیض مکنون، کہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ چھپائے ہوئے انڈے کی طرح سفید بے داغ، اور کہیں کہہ رہے ہیں کاننھن الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کے پتھروں کی طرح چمکدار. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا جنت کی جو حور ہے، یعافق سوق امام وراء اللحم، اس کی پنڈلی کا گودا باہر سے نظر آتا ہوگا، اس کی پنڈلی اتنی شفاف ہوگی. صحابہ نے اس پہ سوال کیا، یا رسول اللہ، جنت کی حور انسان ہے، انسانوں میں تو ایسا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ پنڈلی کے اندر کا گودا بھی پنڈلی کے باہر سے نظر آتا ہو، اتنی شفاف دل، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مثال اس کی آپ نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں، قرآن کہتا ہے کاننھم الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کے پتھروں کی طرح ہے. فرمایا یاقوت اور مرجان کے پتھر میں اگر دھاگا ہو، کیا وہ دھاگا باہر سے نظر نہیں آتا؟ کتنا موٹا پتھر، کتنا مضبوط پتھر، لیکن شفاف اتنا ہے، اتنا شفاف. تو فرمایا کہ جب، مطلب حدیث کا یہ کہ جب اللہ نے دنیا میں ایسی مخلوق پیدا کی ہے، تو اللہ جنت میں ایسی عورتیں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ تصور آیا، یہ اس کمرہ دیکھ کر کے، جنت کو اللہ نے کی انسانوں کے سجائے ہوئے کمرے ہیں، انسانوں کے سجائے ہوئے، انسانوں کے سجائے ہوئے، تو اللہ کا سجایا ہوا کیسا ہوگا؟ تو میں اس نعمت کو بھول کے اس نعمت کی فکر میں لگ گیا، اور میرے دل میں جنت کی اتنی لالچ پیدا ہوئی، میں نے کہا سجدے میں جا کے رو رو کے اللہ سے جنت مانگو، کہ اللہ یہ تو تم نے مجھے نعمت دی ہے، لیکن آخرت کی جنت کی نعمت سے مجھے محروم نہ کرنا، وہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ اصل ہے. تو کہا بس میں ایسا حواس باختا ہوا کہ میں پوری رات نماز پڑھ کے اللہ سے جنت ہی مانگتا رہا، وہ مل جائے، وہ یہ چھوٹ جائے تو اتنا غم نہیں ہے، وہ نہیں چھوٹنی چاہیے. تو میرے بھائی، یہ وہ لوگ تھے جو قدردان تھے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو بے قدرے ہیں. ہمیں جنت کی طلب بھی ہے نا، اگر اتنی تھوڑی سی، اتنی تھوڑی سی، اتنی تھوڑی طلب ہے کہ وہ طلب ہمیں شاید جنت میں نہ پہنچا سکے. سابقوا الى مغفرة من ربكم، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، دوڑ. میں جلدی جلدی بیان کو سمیٹتا ہوں، بات لمبی سے لمبی ہو رہی ہے. تو میں نے جو بات شروع کی تھی، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہ کن لوگوں کی جنت دی جائے گی؟ جو دائیں ہاتھ والے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی بہت، اور یہ جو ہے تو صرف فرائض واجبات پورے کرتے ہیں. دوسرا طبقہ جو ان سے اوپر ہے، والسابقون، بات میں نے ترابی سے شروع کی تھی نا، پابندی کرتے ہیں، بھائی فرض نہیں ہے پورے قرآن کا سننا، لیکن سنیں گے. ان کو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے نیکیوں میں، بڑھنے والے. کہتے ہیں نہیں، جب اللہ کی رحمت ہے تو تھوڑی جنت جب اتنی دل نشین، تو جو اونچی جنت ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ وہ کیسی ہوگی؟ جیسے حدیث میں آتا ہے، جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس، یہ سب سے اوپر کا مقام مانگو، کیونکہ جب اللہ کے فضل پہ ہی ملنا ہے تو پھر وہی جنت مانگو. اور جنت مانگنے کا مطلب یاد رکھیے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال مانگے جائیں جن پر وہ جنت ملتی ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اسی حالت میں مجھے اس جنت میں پہنچا دے، یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا. جب بھی کہا جاتا ہے اللہ مجھے جنت الفردوس کا وارث بنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے انسان جنت الفردوس کا وارث بن جائے. ان میں دعائیں بھی ہیں، دعا بھی شامل ہے اس میں. اور وارث کون لوگ ہیں؟ قرآن نے ان کی صفت بیان کی، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سب سے پہلی صفت، نماز بڑی دل جمی اور خوشو سے پڑھتے ہیں. جنت الوارث، جنت الفردوس کا وارث کون ہے؟ کون ہے؟ سب سے پہلی علامت کیا؟ نماز خوشو و خضوع سے. اس کا مطلب جو نماز خوشو و خضوع سے نہیں پڑھتا، جنت الفردوس کا تو بہرحال آپشن نہیں ہے. ممکن ہے نیچے والی جنت مل جائے گا، پڑھتا تو تھا، ٹھیک ہے، پڑھتا تو تھا. خوشو و خضوع، آداب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ، دل لگا کے. اور دوسری صفت جو جنت الفردوس کے وارث، عن اللغو معرضون، لغویات سے. لغویات کہتے ہیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت،
اپنے وقت کو ہر وقت قیمتی بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اور تیسری زکات ادا کرتے ہیں. اور کچھ صفات آگے بیان کی کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں بھی وہ پھر اسی پر مکمل بیان شروع ہو جائے گا. بہرحال ان کو اللہ نے کیا فرمایا, والسابقون, جو پہل کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں دوسرے سے زیادہ ہوں, جنت میں آگے نکل جائیں. دنیا میں بھی تو کوئی بقدر ضرورت پر گزارا کرتا ہے, دنیا میں کیا ہوں بتاؤ میرے بھائی, ضرورت تو چار روٹیوں سے پوری ہو جاتی ہے. لیکن ہر آدمی کہتا ہے بھائی جب اتنے مزے ہیں تو چار روٹیوں سے تھوڑا بڑھنا چاہیے, روٹی کے ساتھ سالن بھی ہونا چاہیے. کسی کو روٹی کے ساتھ سالن مل رہا ہے تو وہ کوفتے والوں اور کباب والوں کے مزے دیکھتا ہے, یار یہ کیسے مزے مزے کی چیزیں, تو کاش میری آمدنی اتنی ہو کہ میں یہ کھانا شروع کر دوں. جب وہ یہ کھانا شروع کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار اس سے بھی اوپر کے طبقے ہیں جو ہر روزانہ ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں, ان کے پاس اتنے ہیں کہ آج دل پسند اور آج متین, انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے متین, دل پسند والوں نے خوشی کے لیے یہ سینگ میں رکھے ہیں, ویسی مثال دے رہا ہوں. تو کبھی ادھر کبھی ادھر, تو ان کو دیکھ کے یار ہم گھر میں پکا پکا کھاتے ہیں, یہ ہر وقت فیملی کو لے کے باہر. تو دنیا کی حالت یہ تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے, ان میں فرق بہت تھوڑا تھوڑا ہے, لیکن پھر بھی مسابقت کا کتنا شوق ہوتا ہے. تو جنت کے دو درجات میں ایسے فاصلہ ہے جیسے زمین اور آسمان میں, اتنا اتنا کچھ. تو لہذا اس میں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں کسی سے پیچھے نہ رہوں, تو اس میں نوافل کی بھی پابندی کرنی چاہیے, نوافل کی بھی پابندی. تو اللہ نے ان لوگوں کی پھر قرآن مجید میں تعریف کی, فرمایا والسابقون, سبقت کرنے والے ان کو کیا ملے گا, فرمایا السابقون, وہ تو ہیں ہی سبقت کرنے والے. یہ اللہ نے واضح کر دیا, بس خود سوچ لو ان کو کیا ملے گا, وہ تو ہے ہی سبقت کرنے والے, وہ تو سب سے آگے نکل گئے, وہ تو پھر نکل گئے سب سے آگے. تو میرے بھائی دیکھو, رمضان کے تھوڑے سے دن باقی ہیں, ہمارا مقصد آخرت کی کامیابی ہے. ہمارا مقصد کیا ہے, ہم مسجد میں کیوں آتے ہیں, پیسے نہیں ملتے ہمیں مسجد میں آنے کے, کچھ بھی نہیں ملتا, بلکہ چپلیں چوری ہو جاتی ہیں عام طور پر, کچھ جاتا ہی ہے آتا کچھ نہیں. لیکن ہم کس نظریے سے آتے ہیں کہ آج ہم اپنے رب کو راضی کریں گے, رب کی عبادت کریں گے, اس کو راضی کریں گے, غربا مساکین کا خیال کریں گے, مالی عبادت دی جسمانی عبادت دی اگر ہم کرتے رہیں گے, شریعت کے احکام کو پورا کرتے رہیں گے, تو کل قیامت کی سختیوں میں اللہ ہمیں یاد رکھے. تو یہ ہمارا جذبہ ہے, اس کے لیے ہمیں جنت اللہ سے مانگنی چاہیے. ہمارے اسلاف کی عادت تھی راتوں کو اٹھ کے اللہ سے جنت بہت مانگتے تھے اور جہنم سے پناہ بہت مانگتے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جب بھی تلاوت کرتے جنت کی آیات آتی تو جنت مانگتے, جہنم کی آیات آتی جہنم سے پناہ مانگ. میں نے ایک عرب کا قرآن سنا, مدینہ کے قاری تھے, اب تو شاید انتقال ہو گیا یا بوڑھے ہو گئے ہوں گے, المحیسنی ان کا نام تھا, بڑے مشہور مسجد نبی میں تھے یا ریاض میں. تو میں بچپن میں ان کی کیسٹیں بہت سنتا تھا تلاوت, عجیب قرآن پڑھتے تھے وہ. ایک تو وہاں کا ماحول ظاہر ہے, بلاد حرمین برکت والی جگہ, اس ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھ کے روتے بہت تھے اور رونا بھی حقیقی رونا, رونے کی بھی کتنی قسمیں ہیں, کتنی ہیں. آج کل ایک چینل آ رہا ہے, میں نام نہیں لوں گا, وہ روتے روتے پاگل ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت اس پہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے, نام کے تیرے جان فدا ہو, حکم تیرا ایک بھی نہ ادا ہو. دعوے یہ ہوں کہ نام کے تیرے جان فدا اور حکم تیرا ایک بھی ادا ہو. تو وہ جو عرب شیخ تھے نا, وہ جب قرآن پڑھتے تو میں یہ دیکھتا کہ جنت کی آیت پہ اتنا روتے اتنا روتے کہ سننے والے کو رولا دیا کرتے تھے, کوئی نہیں بھی رونا چاہ رہا ہوتا تھا اس کو رونا آ جاتا, اور جہنم کی آیت پہ ان کی عجیب کیفیت ہو جاتی. کیونکہ میں خود حافظ ہوں تو مجھے پتا چلتا تھا اب جہنم کی آنے والی آیت, تو ان پہ پہلے سے ہی کیفیات خوف کی تاری ہو جاتی پہلے سے, ایسا. اور ان سے پڑھی نہیں جاتی تھی وہ جہنم کی آیات, پڑھی نہیں جاتی. تو جب ختم قرآن میں وہ جو فطر میں دعا مانگتے کھڑے ہو کر, انہوں نے جب دعا مانگی تو ان کی دعا کے الفاظ اتنے عجیب تھے, اتنے عجیب. میں نے اس وقت اللہ سے دعا کی, اے اللہ مجھے اتنی زندگی دے, اتنی زندگی دے کہ مجھے ایک دفعہ زندگی میں ان کی زیارت اور ان سے مصافحہ کروا دو, مجھے بڑی ان سے محبت اور عقیدت پیدا ہے. آج تک یہ تمنا ہے, آپ دعا کریں اللہ پوری کر دے. نام میں نے ان کا یاد کیا ہے تو اللہ کرے زندہ ہوں. مجھے ان کا قرآن بہت پسند آیا اور ان کی دعا, وہ دعا میں لگ رہا تھا, ان کی دعا سے لگ رہا تھا کہ ان کے دل میں امت کا واقعی بے پناہ جذبہ ہے, بہت جذبہ ہے. دعا کے الفاظ ایسے تھے. تو دیکھیے آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں اور اسلاف میں تو بے پناہ جن کو قرآن سے اتنی محبت اور تلاوت سے اور جنت اور جہنم کا جہنم سے بچنے کی فکر اور جنت میں داخلے کی اتنی فکر تھی صبح شام. آپ قرآن کی اگر دعائیں دیکھیں گے نا, قرآن کی دعائیں, لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں نا اگر کچھ پڑھنے کو بتائیں قرآن سے, تو میں جو بھی دعا سوچتا ہوں نا, جو اکثر دعائیں ان میں ایسی جن میں کیا تو جنت مانگی جا رہی ہے یا جہنم سے پناہ. اب اگر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں نا کہ یہ والی مانگے جنت, تو کہیں یہ کہ وہاں میں کاروبار میں پھنسا ہوا ہوں, بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی, اور یہ دعا ایسی بتا رہے ہیں جس میں جنت مل رہی ہے, تو اہمیت ہی نہیں ہے, اہمیت ہی نہیں. تو بات یہ کہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں ہے. تو بغیر دیکھے ایمان مضبوط کر لیں, یقین کر لیں. اللہ بار بار فرما رہے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھے, ہمارے خطیب حضرات اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثر خطیب حضرات جب جنت کا نقشہ کھینچتے ہیں تو ان میں موضوع من گھڑت حدیثیں بہت لاتے ہیں. یہ ایک عجیب حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے جنت بڑی دل نشین ہے, لیکن جنت ہم میں سے کسی نے دیکھی نہیں ہے. ہمیں جنت کی صرف وہ صفات بیان کرنی چاہیے جو قرآن نے بیان کی اور حدیث صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر کوئی ضعیف حدیث میں بھی جنت کی صفت ہے اس کو بیان کرنے میں بھی شاید حرج نہ ہو. میرا مزاج تو ایسا ہے کہ میں بیان نہیں کرتا. جب صحیح حدیث میں اللہ نے جو خود حوروں کے حسن کا نقشہ کھینچا اور شراب کی اور دودھ کی نہریں بیان کی, جس کو یہ سن کے بھی جنت میں جانے کا شوق پیدا نہ ہو, پھر کچھ پھر کسی چیز سے بھی نہیں. کیا خیال, حوروں کا سن کے بھی اگر نہیں ہو رہا شوق, اب مزید شراب, دودھ کی نہریں اور پانی کی نہریں, شہد کی نہریں اور مدحام متصور رحمان کی تلاوت میں مزہ کیوں آتا ہے؟ اللہ نے اس کو شروع کیا الرحمن, رحمان کے لفظ سے, اور اس میں جنت کا بہت تذکرہ کر دیا. پورے دو رکوع جنت ہی جنت ہے. تو بتا دیا کہ شروع جو میں نے دعویٰ کیا نا رحمان بڑا مہربان, تو یہ بڑا مہربان پھر ایسے ہے. اور ہر نعمت کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کبھی یہی آلہ کہ ربی کو ماں تو کر زبان, اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ. کہاں سے شروع کیا, ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان, فرمائے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اتنا ڈرا کہ نافرمانی چھوڑ دی. اس کو یہ خیال آ گیا کہ میں یہ گناہ تو کر رہا ہوں لیکن مجھے جواب بھی دینا پڑے گا. اللہ فرماتے ہیں آج اپنی خواہش کو کچل دیا, جنتان اس کے لیے دو باغات ہیں. علماء نے حدیث کی قرآن کی تشریح میں لکھا ہے کہ عربی میں کبھی کسی چیز کی تقسیم اور اقسام کو بیان کرنے کے لیے بھی دو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف دو ہیں, مطلب مختلف اقسام کی باغات ہیں. آئی فی ہما آئینان تجریان, ان میں نہریں بہتی ہیں. متقین علی سرر مصفوفہ, فرمایا ٹیک لگائے ہوئے بڑے بڑے تختوں پہ دوستوں کی محفلیں ہوں گی. وہی جو کچھ انسان کے دماغ میں تصور ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لذت کا, اللہ نے اس لذت کا نقشہ کھینچا. فرمایا مدحام مکان, بڑے گھنے سیاہ باغات, ایسے جیسے سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں اتنے گھنے باغات ہوں گے. نبا عینان نزاقتان, ابلتے ہوئے پانی کے بہترین چشمے ہوں گے. فیہما فاکہت ونخل ورمان, فرمایا انار بھی ہے اس میں, کھجور بھی ہے اس میں, اور طرح طرح کے پھل بھی ہیں. ولحم طیر مما یشتہون, پرندے کے گوشت, جو پرندہ تمہیں پسند ہوگا اس کا گوشت اللہ تمہیں پرندوں کا گوشت وہاں اس جنت میں کھلائیں گے. طلحم ممدود وظل ممدود وماء مسکوب, بہتے ہوئے پانی, کیلے تہ بتہ, یہاں پہ ہم خریدتے ہیں نا سڑے ہوئے الگ کر کے اور صاف کیلے الگ کر کے, اس طرح سے فرمایا پھلوں جو درخت لگے ہوئے نا ان میں تہ بتہ, کیلے تہ بتہ, درخت سے باغ سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ اپنا ہی ہوتا ہے. قطوف ہا دانیا, فرمایا کہ پھلوں سے درخت کی ٹہنیاں ایسی بوجھ سے لد رہی ہوں گی کہ وہ پھلوں کے بوجھ سے وہ ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہوں گی. پھل کھانے کی لذت بعد میں, اس پھل کو دیکھنے کی لذت پہلے شروع ہو جائے گی. تبھی تو اللہ نے فرمایا آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اس منظر کو دیکھ کر, آنکھیں ٹھنڈی, ایسا منظر. فیہن خیرات الحسان, فرمایا بہترین عورتیں حسان حسن و جمال والی, قواعب اترابا, جوان ہوں گی, ہم عمر ہوں گی, باصرات الطرفین, اپنی نگاہوں کو شرم و حیا سے جھکانے والی ہوں گی. ایسے نقشے اللہ کیوں تعریفیں کرتے چلے جاتے, تعریفیں کرتے چلے جاتے. جہاں جنت کی بات آتی ہے پورا رکوع اللہ تعالیٰ جنت میں شروع کر دیتے. یلبسون من سندس والاستبرق, فرمایا موٹا ریشم بھی ہوگا,
باریک ریشم بھی ہوگا جو تم پہنو گے, اور تمہیں یحللون فیھا من اصابر من ذهب, سونے کے کنگن اور سونے کے لوکٹ, سونے کے کنگن, یہ مردوں کا وہاں زیور ہوگا, مردوں کا زیور ہوگا, ساری زینت کا سامان. فرمایا تنازعون فیھا کاس لا لغو فیھا ولا تعصیب, پڈے بھی ہوں گے جنت میں, جھگڑے بھی ہوں گے تمہارے, کیونکہ سارے شریف شریف ہو نا, نیک نیک. میں ایک دفعہ چلا گیا, کسی نے مجھے بلایا تفریح کے لیے, سارے بڑے بڑے لوگ بلائے تفریح کے لیے, بہت ہی نیک تھے. اب تفریح کا مطلب یہ تھوڑی ہوا ہے نیک بن کے درود شریف پڑھو سبحان اللہ, تفریح تو پھر ٹھیک ہے بول عبادت بھی کریں لیکن تھوڑا تفریح بھی تو. مجھے لے گئے, اب لے گئے تو کہا کہ وہ پارک میں جائیں گے وہاں, پتہ نہیں کہاں, میں بھی چلا گیا, کراچی سے باہر ہے تھوڑا آؤٹنگ ہو جائے گی. میں وہاں گیا تو وہ اتنے نیک, نہ کوئی مزاق, سب سنجیدگی سے بول رہے تھے بھائی کھانے کی, جیسے تبلیغی جماعت آئی ہوئی, کھانے کی ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ ایک نے کہا میں کھانا والا, یہ تفریح ہو رہی ہے. اب وہ جا کے کھانا بنا بھائی, اور وہ وضو کا پانی مجھے پوری تین چار سال ہو یاد بھی نہیں ہے. میں آدھے گھنٹے میں میں نے کہا آپ جائیں گے؟ انہوں نے کہا کل جائیں گے, رات ہم یہی گزاریں گے. بہت بھاری ہے بھائی, اتنا تو گھر میں بھی ہم جو ہے نا ٹینشن میں, اتنی تبری. تو اب میں بیٹھ گیا ایک گھنٹہ, میں تو آپ کو پتا ہے کہ مزاح کے بغیر رہ نہیں سکتا, میں نے کہیں سے تو کر نہیں سکتا مزاح میں, یہ کہیں گے کہ یہ تو سب سے بڑے مفتی تو ہم میں یہی ہے, یہی اگر مزاح کریں گے وہ تو مجھے اور پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے بزرگ ہم میں یہی. وہ کہہ رہے تھے اگرچہ یہ کم عمر ہے لیکن مرتبہ ہم سے, اس سے میرا اور خون جلتا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ مرتبہ یاد دلا کے اور میری زبان کو بند کر. اب بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر میں نعتوں کا پروگرام شروع کر دیا تفریح کے لیے, ایک کھڑے ہوئے انہوں نے نعتیں, پھر وہ بھی آواز ملاتے, تو پھر تھوڑا سا, پھر میں نے کہا تو مجھے کہہ رہے کہ نعت پڑھے, میں نے کہا میں نہیں پڑھ رہا, یہ نعتوں کے لیے نعت کا اپنا ایک موقع ہے. تو میں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پڑھا, اگر بالفر ان کو پسند آ گئی پھر کہیں گے ایک اور پڑھیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر ایک اور پڑھیں. تو نتیجہ یہ نکلا, میں نے پھر یہاں میں کسی جان پہچان والوں کو فون کیا, میں نے کہا میں بھاگوں کیسے یہاں سے, تو میں نے ان کو فون کیا ایسے ہی, میں نے کہا آپ مجھے کوئی ضروری فون کریں, ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا فون کریں جس میں آپ کو بہت ضروری کام ہو مجھ سے, اور فوراً آپ مجھے بلا رہے ہیں بہت ایسے ایمرجنسی میں, اور جھوٹ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو بات آپ مجھ سے کر رہے ہیں نا, مجھے تو پتا ہے کہ ایسے ہی, اور میں اسپیکر آن کر کے یا کسی ایسے طریقے سے بات کروں گا جیسے وہ ہوئی تو بڑا مسئلہ ہو. تو انہوں نے مجھے فون کیا, ہمارے دوست نے آپ ہوں گے آپ آ رہے ہیں, کتنی دیر ہوگی ابھی تک نہیں پہنچے, اس طرح کیا ہو یہاں پر آپ پہنچے نہیں. میں نے کہا بھائی میں کب سے میں اتنی دور آیا ہوں تفریح کے, کیسے بول رہے تھے آپ, میں آپ کو بلا رہا ہوں آپ. میں نے کہا بھائی یہ لوگ مجھے اجازت نہیں دیں گے, ایسے کر کرا کے. پھر انہوں نے خود ہی کہا بھائی ایسی ایمرجنسی ہے تو آپ چھوڑ کر آئے ملے, ٹھیک ہے نا. تو کتنی نعمتوں کا سامان ہو, دنگا مستی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا, تھوڑی بھی چھینا جھپٹی ہونی چاہیے. باذوق لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو بدذوق ہے اس کے لیے کیا تفریح ہے نا, کیا ہو. تو جنت ہے بھی باذوق لوگوں کے لیے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, یتنازعون فیھا کاسا, جب شراب کے پیالے وہ جنت کے بچے لے کر آئیں گے, اور بچے کتنے خوبصورت, قرآن کہہ رہا ہے اذا رایتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا, ان بچوں کی کثرت کو جو خدمت کے لیے اور ان کی خوبصورتی کو قرآن بیان کر رہا ہے, جب تم ان خادموں کو ان بچوں کو جو جنت میں پھلا دی ہم نے دیکھو گے تو ایسا لگے گا یہ انسان نہیں ہے بلکہ خوبصورت موتی ہے جس کے دانے ٹوٹ کے زمین پہ بکھر گئے ہوں, ایسے جنت ان موتیوں سے چمک رہی ہوگی. فرمایا جب یہ شراب منگوائیں گے پینے کے لیے, تو جب شراب آئے گی اس پہ لڑیں گے, جھپٹیں گے, اس پہ لڑیں گے ایک دوسرے سے, پہل کرنے کے لیے پرنگیاں دیں گے ایک دوسرے کو, گرائیں گے میں پہلے. لیکن فرمایا لا لہم فیھا ولا تعصیب, یہ ایسی لڑائی جس میں گناہ نہیں ہوگا, ایسی اذیت کسی کو نہیں ہوگی جس سے اس کو غصہ آ جائے, پھٹے شروع ہو جائے, اس کو نکالو, صحیح ہے. جب تک یہ بھی جنت سے نکلے گا آئندہ سے میں یہاں, ہمارا تو تقریبا مزاج ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ دوسرے غصے میں آ جائے, کہتے یہ جب تک اعتکاف میں رہے گا نا آئندہ سال میں نہیں بیٹھوں, یہ اس کی وجہ سے میں نہیں بیٹھوں. کتنے لوگ بےچارے یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں اعتکاف میں, بزرگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت بیٹھے آپ ہمارا سرمایہ. بزرگ تو جتنے بیٹھے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بزرگ سے بوڑھے سے اللہ کی رحمت بہت نازل ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ کتنے عجیب ہیں, فرمایا اس طرح زبون تمہیں تمہارے بوڑھوں اور کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے, کتنی برکت ہے. میں کہتا ہوں جس گھر میں بوڑھا نہیں ہے وہ گھر خیر اور برکت سے خالی.
برکت نہیں ہے اس میں. تو ہم نے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی کہتا ہے میں فلاں کی وجہ سے نہیں بیٹھ رہا, کوئی کہتا ہے میں فلاں کی وجہ سے. تو یہ مزاق وہ ہے جو بےہودہ مزاق ہے. جنت میں مزاح بھی ہوگا, یتنازعون فیہا کأس لا لہو فیہا ولا تأثیم. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا میں تھوڑا سا وقت لوں گا, فرمایا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. جب ان جنت کی نعمتوں میں مست ہوں گے تو فرمایا کسی کو خیال آئے گا, ایک دوسرے سے پوچھیں گے. قالوا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا قال قال قائل منهم انی کان لی قرین. ان میں سے ایک کہے گا بھائی میرا ایک دوست تھا دنیا میں, میرے جان پہچان والے تھے. یقولون وہ کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون, کہ بھئی یہ تم مسلمان ہو کے کیسی باتیں کرتے ہو, کیسی باتیں کرتے ہو کہ ہم جب مر جائیں گے وہ سیدھا ہڈیاں ہوں گے, گل کر کے ختم ہو جائیں گے, پھر اللہ زندہ کر کے جنت میں لے کے جائے گا. اذا متنا بلا جب مر گئے وہ سیدھا ہڈیاں ہوں گے, ختم ہو گئے, کیڑوں نے ہمیں کھا کے ختم کر دیا. انا لمدینون پھر کہاں سے بدلا, پھر کہاں سے جزا. تو یہ جنتی کہے گا کہ ایسے لوگ دنیا میں تھے اور ہمارے جان پہچان والوں میں تھے, ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے. تو اللہ فرمائیں گے هل انتم مطلعون, جو لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کیا تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو. حدیث میں آتا ہے قرآن کی یہ تفسیر حدیث میں ہے, اللہ جہنم کے پردے کو اٹھائیں گے, جیسے اللہ کی شان ہوگی اس کی کیفیت آج ہم نہیں جانتے. فرمایا فترا, یہ جنتی اس کو جھانک کے دیکھے گا. فرآہ فی سوار الجحیم, جہنم کے درمیان میں آگ میں جلتا ہوا دیکھے گا, کہے گا قال اللہ, اللہ کی قسم ان کت لتردین, خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا, کیونکہ میں بھی تیرے ساتھ اٹھا دنیا میں. اگر میں تیرے نظریات کو قبول کر لیتا اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ اس جہنم میں ہلاک ہو جاتا. اور اگر میرے رب کا مجھ پر یہ انعام نہ ہوتا تو میں بھی آج تیرے ساتھ جہنم میں جل رہا ہوتا. اس کے بعد وہ جنتی جب جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا تو وہ جنتی وہ جو کچھ نعمتوں میں ہوں گے نا, لذتوں میں, اتنے مزے میں, تو یہ بھی اللہ نے تو پہلے بتا دیا کہ ہمیشہ رہو گے اس میں, پہلے بتایا نا, دنیا میں بھی بتا دیا اور جنت میں جانے سے پہلے بھی بتا دیں گے, اور موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر کے قصہ تمام کر دیں گے, سب کچھ ہو گیا. اس کے باوجود وہ جنتی پھر پوچھیں گے بھائی افما نحنو بمیتین, ہم مریں گے تو نہیں, ایسا تو نہیں مر جائیں گے. اللہ بتا رہے ہیں نہیں مرو گے, لیکن یہ اللہ ان کی دل کی کیفیات, کیونکہ اتنی لذت, اتنی لذت کہ ان کو یہ ڈر کہ اللہ نے وعدے تو کیے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں, ایسا نہ ہو, اتنی لذتیں چھن نہ جائیں ہم سے. افما نحنو بمیتین, ہم کہیں مریں گے تو نہیں, اور ہمیں دوبارہ ہمیں کہیں جہنم میں تو نہیں پھینکا جائے گا, بس معاف ہو گیا جو ہونا تھا, جو سزا ملنی تھی مل گئی. پھر اس کے بعد کہیں گے ان ھذا لہو الفوز العظیم, پھر کہیں گے خدا کی قسم یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی, کہ اس میں موت نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, لا مقطوعہ ولا ممنوعہ, کبھی یہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی, کبھی ان پر پابندی نہیں لگے گی کسی بیماری کی وجہ سے, یہ اللہ کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پابندی نہیں لگے گی ان کے اوپر. تو اور کی جنت کی بڑی آیتیں میرے بھائی, جس میں بار بار اللہ فرما رہے سابقوا الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض, فرمایا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں سے زیادہ ہے. اعدت للمتقین, ہم نے یہ تیار کر کے رکھی ہے قرآن خوانیاں کرانے والوں کے لیے نہیں, دیکھیں جو ہے نا میت پہ تقسیم کرانے والوں کے لیے نہیں, اونڈے اور جو ہے نا ربیع الاول میں بریک ڈانس کرنے والوں کے لیے نہیں, فرمایا اعدت للمتقین, پرہیزگاروں کے لیے. یہ پرہیزگار کون ہیں؟ پہلی صفت جلدی بس یہ ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں, الذین, کیونکہ اتنا جنت کا تذکرہ ہو گیا تو جنتیوں میں بھی تھوڑا تذکرہ ہونا چاہیے, کون جائیں گے, کون, کن کے لیے. یہ پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء, پہلی صفت خوشی میں اور غم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے. پیسوں سے شروع کر دیا اللہ, پتا چلا کنجوسوں کے لیے, بولو بھائی کنجوس سارے سے نکل گئے. پہلی صفت فسرائی وزرا, تنگی میں بھی وسط, وسط کا مطلب کیا, مالی فراوانی ہو تو بھی کرتے ہیں اور مالی پریشانی ہو تو بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ تو حالات ایسے میں کیسے, ٹھیک ہے اسی حساب سے کرتے ہیں مگر ہاتھ ان کا رکتا نہیں ہے.
یہ ہے جنت کے خریدار. یوں سبور جہاں غصہ جاری کرنا حرام وہاں اللہ کے لیے اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جائے, جہاں جائز ہے وہاں کوئی اجازت. والعافین عن الناس اپنے حقوق سے دستبردار ہونے والے, ہاں جہاں حق لینے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہاں اس کے لیے دوسری آیت ہے, دوسری حدیث ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اپنا حق معاف کرنے میں مصلحت ہوتی ہے. فرمایا العافین عن الناس واللہ يحب المحسنین, اور آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة, جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے, بے حیائی کا کام ہو جائے, او ظلموا انفسهم, یا کسی اور طرح سے گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے, ذکروا اللہ, تو ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے. فاستغفروا لذنوبهم, اپنے گناہ سے توبہ کر کے اللہ کو مناتے ہیں. ولم يصروا على ما فعلوا, اس گناہ کے اصرار نہیں کرتے, یہ نہیں کہ کر لیا تو موت تک کرتے ہی رہو, اصرار نہیں کرتے اس پہ, چھوڑنے کی کوشش میں لگ جاتے. کتنی پیاری آئے, کیسی اللہ کی رحمت. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں, اللہ نے فرمایا اگر کبھی ہو گیا توبہ تائب میں لگ جاتے ہیں, چھوڑنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. تو یہ میرے بھائی صفات ہے, تو اللہ کرے کہ یہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. تو جن حضرات نے قرآن سنا ہے اللہ ان کے سننے کو قبول فرمائے, اور جنہوں نے نہیں سنا تو میرے بھائی آئندہ بھی تھوڑے سے تراویح کے کچھ ایام باقی ہیں, قرآن تو ختم ہو گیا تو الم ترا والی پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا, انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. اور ہمارے ہاں پڑھائیں گے جی تراویح جو ہے نا قاری رشید صاحب, وہ تھوڑی سی اور مختصر بھی پڑھاتے ہیں, تو میرے بارے میں کچھ لوگوں شکایتیں بہت کھینچ دیتے ہیں, بہت لمبی تراویح کر دیتے ہیں, تو وہاں پڑھ لیں. اور آئندہ کے لیے کوشش کریں, ٹھیک ہے مستحب ہے, سنت ہے, فرض واجب نہیں ہے, لیکن اگر سنت ہے اور وہ کر لے سنت تو بری بات تو نہیں ہے نا میرا بھائی, تو آئندہ سے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان میں تراویح کا نعرہ نہیں کریں گے. اور یہاں یہ بات ہے, بعض لوگ عجیب بیوقوفی کرتے ہیں, 20 رکعت تراویح پڑھیں گے فجر کی نماز میں جائیں گے, یہ پھر حماقت کی سپرلیٹو ڈگری ہے, کیونکہ 2 رکعت جو آسان ہے جو فرض ہے وہ نہیں پڑھ رہا, اور 20 رکعت جو مشکل ہے لیکن فرض نہیں ہے وہ پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب تو کچھ نظریاتی خرابی کی دلیل ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, فرض چھوڑ رہے ہیں, مجھے ان کو یہ نہیں کہ وہ تراویح بھی چھوڑ دیں, کہیں کہ اچھا غلطی ہوگی اب تراویح بھی نہیں پڑھیں گے ہم, یہ مقصد نہیں ہے. لیکن یہ کیسی بات ہے کہ آپ محنت والا کام کر رہے ہیں تو فرض سے زیادہ ضروری اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے, تو تراویح بھی پڑھیں وہ تو نہیں چھوڑیں کسی قیمت پہ, لیکن فرض تو بہرحال فرض ہے. تو فجر کی نماز میں جب میں نمازیوں کو دیکھتا ہوں تو خدا کی قسم بلا مبالغہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے. ایک تو اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی سنت بھی یاد آتی ہے, حضرت جب آتے تھے نا نماز کے لیے تو نمازیوں کے چہروں پر کافی دیر تک نظر ڈالتے تھے, فرماتے تھے مجھے مزہ آتا ہے, لذت ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے مسجد میں آ گئے. ایک چہرے کی عجیب نورانی کیفیت ہوتی ہے لوگ, اور فجر کی تو بات ہی الگ ہے. میں سوچتا ہوں کہ اللہ ٹھیک ہے برائیاں بہت پھیل رہی ہیں, بڑی بڑی برائیاں پھیل رہی ہیں, لیکن یہ بھی تو اچھائی ہے, اس برائی کے دور میں کتنے لوگ سینکڑوں تو کم از کم ہوتے ہی ہوں گے, سینکڑوں پھر بھی صبح 4 بجے اٹھ کے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, حالانکہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا ٹائم ہے پوری دنیا میں کوئی بھی قوم اس ٹائم نہیں کھاتی. اگر کوئی آپ کو دعوت دے دے نا بچے کے ولیمے کی دعوت دے کہ بھائی صبح ناشتے پہ آئیے گا, سمجھ میں آتا ہے دوپہر لنچ بھی آتا ہے سمجھ میں, شام کی چائے بھی آتی ہے, رات کا ڈنر بھی آتا ہے, لیکن کوئی دعوت دے آپ پوچھیں کب کھانا ہے, صبح 4:15 آپ کیا کہیں بھائی یہ کون سا ٹائم ہے یار 4:15, سیدھا سیدھا بولو نہیں کھلانا. اور اگر آپ دعوت قبول بھی کر لیں گے نا, بہت اصرار کرے گا, جب 4:15 کا الارم بجے گا وہ آپ کو آگے اٹھا کے ہو جاؤ کہے گا تم 1,00,000 روپے دے دے, نہیں اس دعوت پہ 100 لعنت. پھر نظریہ جو رات وعدے کیے تھے وہ نظریہ فوراً تبدیل ہو جائے گا, یہ کہنا کھانے کا. اور اگر وہ ایک اور پخ لگا دے ساتھ میں, وہ کہے ٹھیک ہے آپ نے کہا چل آ جاؤں گا 4:45, اٹھ بھی گئے آپ, اٹھ گئے آنکھیں بلتے ہوئے 4:45 جا رہے ہیں کھانا کھانے, آنکھیں بلتے ہوئے اب جب وہاں جا کے بیٹھے اس نے کہا 4:15 تک اجازت ہے, 16 منٹ والا روٹی نوالا منہ سے نکال لوں گا میں کھینچ کے, کہیں گے بھائی تو ترسا کیوں رہا ہے, اب یہی بولیں گے ترسا کیوں رہا ہے. بالکل یہی کام ہوتا ہے رمضان میں, اتنی محنت, یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے, نیند قربان کر کے اٹھ بھی جاؤ تو بھی کھانے کا دل پھر بھی نہیں کرتا,
آپ نے دنیا میں کوئی نہیں لگا وہ صبح اٹھتے ہی کچن میں جا کے کھانا شروع کر، اٹھتے دانت صاف کرتے ہیں، تھوڑے گھومتے ہیں، کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ پارک میں نکل کے دو چار قدم چلتے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے چربی گل جائے گی ہماری، اتنا کچھ پائے وائے کھائے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک چکر سے سمجھتے ہیں کہ ہم پتلے ہو جائیں گے. اس سے پتلا نہیں ہوتا، یاد رکھو اتنے سے پتلا نہیں ہوتا، کھایا جتنا ہے نا اس حساب سے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو کچھ مختلف کام، پھر آ کے تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے آدمی، پھر آ کے بیٹھتا ہے، پھر بیگم سے کہتا ہے بیگم آدھا کپ چائے مل جائے گی، ایک کپ چائے مل جائے گی. تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور ادھر کیا اٹھ رہے ہیں آنکھوں کو ملتے ہوئے، اٹھتے ہی ایسے جیسے کسی نے جیل سے قیدیوں کو نکالا ہو، اور پھر جا کے مجبوری ہے کیونکہ پتا ہے نہیں کھایا، سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہ گیا. وہ جو بات کا تصور ہے نا، یہ حالت ہوگی ہماری. اس شہری جو لوگ کھاتے ہیں سنت پر عمل کرنے کے لیے، وہ نہیں کھاتے، فرائض پہ عمل نہیں کرتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو سنت پہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پیٹ کمر سے چپک نہ جائے، کہ مصیبت میں پڑ جائیں گے. تو اٹھ کے پھر نوالے چبا رہے ہو، جلدی جلدی کھاؤ، یہ پانی بھی لا کے دو. پانی عام طور پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد، تو جو حفظ ماں کا قدم انسان صحت کے اصول پہ چل رہے ہیں نا، وہ تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد. لیکن یہ شہری میں ایسا نہیں ہو، پراٹھا بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، ابھی ٹائم نہیں ہے. اگر ایک ڈیڑھ گھنٹے کا مطلب 13-14 گھنٹے ہو جائیں گے. بد ہضمی ہونے دو. ایک صاحب رمضان میں بہت کھاتے شہری میں، ہمارے دوست کے صحت مند بھی بہت ماشاء اللہ، کتنا کھاتے. میں نے کہا بد ہضمی نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں ہوتی ہے. میں نے کہا پھر؟ کہہ رہے ہیں بھائی بد ہضمی ہوتی ہے، جو کھاتا ہوں 10 بجے تک یہاں، 11 بجے تھوڑا سا خود ہی نیچے، 12 بجے اور نیچے، کیونکہ میدا بھی کہتا ہے مزید کچھ امپورٹ تو ہو نہیں رہا. تو جو تیزابیت اور جو فاسد مادے فی الحال انہیں سے کام چلاؤ. کہہ رہا میدا خود ہی جو ہے نا وہ اٹرم بٹرم جو بد ہضمی ہوئی ہے سب 4 بجے تک وہ تنگ آ کے سب کو خود بخود ہی ہضم کر دیتا. اور تو اس نے کو تو چاہیے نا، اس کو تو چاہیے، وہیں سے کھینچ کھینچ کے نا اوپر سے تیزابیت ہی کھینچنا شروع کر دیتا. کہہ رہا 4-5 بجے تک پھٹ پھاٹ ہو جاتا ہوں. تو شہری میں جتنی مرضی بد ہضمی ہو جائے، بل آخر اثر مغرب تک ساری بد ہضمی بھی ہضم ہو چکی، وہ بھی خون کا حصہ بن چکی ہوتی. تو میں یہ کر رہا تھا، دیکھو کتنا مجاہدہ ہے، صبح اٹھ کے جلدی جلدی کھاتے ہیں، اور پتہ ہے اتنے بچ کے اتنے منٹ کے بعد کھانے پر پابندی. تو جو مسلمان یہ کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کی عادت ہے، جہاں وہ نافرمانوں پہ غضبناک ہوتا ہے وہ فرما برداروں پہ خوش بھی بہت ہوتا ہے، خوش بھی بہت ہوتا ہے، فخر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے کھا رہے ہیں اور پھر فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں. کیسے کھلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں، رونق ہوتی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ان کی منہ پہ ان کی تعریف کروں، یہ نا بار بار کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، جو آ رہے ہیں آتے رہے، یہ نہ کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا ہو. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو میرے بھائی ہمت کر لیں، آج عزم کر لیں کہ انشاءاللہ پورے سال، جتنی خواتین بیان سن رہی ہیں جتنے مرد سب عزم کر لیں، انشاءاللہ پورے سال فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھیں. فجر جو پڑھ لے گا باقی تو پڑھ ہی لے گا، عزم کرتے ہی نہیں کرتے، کیونکہ اب تو آپ پکڑ، میرے بیان بھی اب شاید مشکل نہیں ہو جہاں تک. کیونکہ کل 28 کو کس کا بیان ہے؟ 27 کو کل میرا کہیں اور بیان ہے، یہاں تو نہیں ہوگا. 28 کو ہمارے استاد مفتی ممتاز صاحب کا بیان ہے، 29 کو کس کا بیان ہے؟ ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہوا، میرا وائرل کہیں اور ہے، میں نہیں یہاں کر سکوں گا. 30ویں رات کو کا شاید جامعہ میں بیان ہو جائے یا کہیں اور، اگر نہیں ہو تو تھوڑا ہلکا پھلکا بیان ہوگا. تو بیان تو بہرحال ابھی ہے. تو آپ لوگ کو ابھی اگر کیش نہیں کرایا نا میں نے، تو آپ پھر ایسے ہی چلے جائیں گے. تو اتنا وقت آپ نے صبر کیا، 2-4 منٹ اور، تو چند باتوں کا معاہدہ کر لیں، مرد بھی خواتین جتنے حضرات. پہلا کام کیا کریں گے؟ جس چیز پہ اللہ نے سب سے زور زیادہ زور لگایا ہو تو نماز. تو بھائی عزم کرتے نہیں کرتے، تکبیر اللہ سے پابندی کے ساتھ جماعت کی نماز. جو حضرات پکا عزم کرتے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوسری بات، عورت کے لیے دو کام سب سے اہم ہیں، اور عورتیں وہی دو کام نہیں کرتی، باقی ساری مجاہدے کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک ہے نماز کی پابندی، بلکہ تین کام، تین، نماز کی پابندی، پردہ، اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری. اتنا آسان اللہ نے عورت کا دین بنایا، کتنا بڑا حق عورت کا دیا کہ شوہر اگر گھر پہ موجود ہے تو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نبی اتنی بڑی عبادت نہیں کر سکتی. کتنا بڑا حق اللہ نے دیا اسے، اپنا حق ثابت کر دیا. کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ گھروں میں جھگڑے نہ ہوں، اللہ کو پتا تھا یہ میری عبادت میں لگے گی نا روزہ رکھے. شوہر کو اگر کوئی، کیونکہ ظاہر ہے روزہ رکھے پھر وہ اس میں وہ طاقت اور قوت اور توانائی نہیں رہتی، تھوڑی طبیعت بھی چھڑچھڑی ہو جاتی ہے. پہلی آج کل عورتیں لڑ رہی ہیں بہت، باپ باپ سے بڑا، تو اس کو شام کو روزہ لگے گا، شوہر گھر میں آئے گا، یہ ایسی بات کہہ دے گی کہ شوہر کا روزہ نہیں بھی ہوگا پھر بھی لگے گا اس کو، جا کے روزہ رکھے گی بیوی، لگے گا کس کو؟ اس کے شوہر کو. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ نے عورت کو بہت پابند کیا اس کا کہ شوہر کو خوش رکھے، کیونکہ شوہر کو خوش رکھے گی نا گھر کا ماحول محبت والا، گھر کا ماحول اچھا تو اولاد کی تربیت اچھی ہوتی. جب یہ بھی لڑکے رہے لڑکے رہے تو بچے بھی لڑتے ہی رہتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. تو عورت کے لیے تین کام. تو جتنی خواتین یہاں جو شادی شدہ ہیں وہ تین باتوں کی پابندی کرے. نماز پر تو سب نے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا لیا ہوگا، عزم کر لیا ہوگا. دو باتیں اور، پردے کی پابندی، اور تیسری چیز جو شادی شدہ ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما بردار. نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے. کتنی بڑی وعید ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا شوہر رات کو ناراض اس سے ہو کے سو جائے، وہ عورت ساری رات تہجد پڑے گی، اللہ اس تہجد کو قبول نہیں کرے گا، ساری رات تہجد پڑے گا. کتنا بڑا حق ہے. ہاں بھائی، بہت ظالم ہو تو ایک الگ احکامات، ظالم ہو واجب حقوق ادا نہیں کر رہا اس کے لیے کوئی الگ احکام. تو یہ عزم کریں کہ جتنی خواتین ہیں، پردے کے بارے میں چچا زاد بھائی ہے، خوبی زاد بھائی ہے، ان سے بھی پردہ فرض ہے، تو ان سے بھی پردہ کرنے کی کوشش کریں. اور چوتھی بات، جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں تو ایک کام کا انتظام کر لیں، اگر یہ جو جن کی داڑھی نہیں ہے آج سے عزم کر لیں کہ ہم داڑھی بڑھائیں گے، اس قدر فائدے کی بات ہو رہی نہیں ملے گی. داڑھی انسان کو بہت سارے گناہ، واجب ہے ویسے بھی فرض ہے، داڑھی رکھنا سنت عمل نہیں ہے، ضروری ہے، نبی نے حکم دیا ہے، کاٹنے کی اجازت نہیں. اور جتنے انبیاء ہیں کسی امت میں داڑھی کاٹنے کی اجازت نہیں. تورات میں آج بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو حکم دیا کہ داڑھیوں کو لگائیں. تو بھائی داڑھی بہت اہم حکم ہے، صورت کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو. تو جتنے نوجوان ہیں ایک دفعہ ہمت کر لیں کہ داڑھی نہیں کٹائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنے جنہوں نے رکھی بھی ان کو کچھ ہو رہا ہے کیا؟ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان کی ملازمتیں بھی ملتی ہیں، اور لوگ ان کی حسن و جمال کی تعریف بھی کرتے ہیں. ہم نے کوئی نہیں دیکھا کہ کسی داڑھی والے کو لوگ کہتے ہیں اچھے نہیں لگتا، سب اچھے لگتے ہیں. تو ہمت کر لیں، اس پہ انشاءاللہ اجر ملے گا. داڑھی گناہوں سے روک دیتی ہے انسان کو، بہت سارے گناہ کرنا چاہتا ہے داڑھی کی وجہ سے نہیں کر پاتا. ہمت کریں گے نہیں کریں گے. اور آخری بات، والدین کی اطاعت اور فرما برداری، یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بہت ہوگا. باپ سے بدتمیزی، ماں سے بدتمیزی، اس کی قرآن میں کوئی اجازت نہیں. میرا گلا بہت تھک گیا، ورنہ میں اس کو تھوڑا سا اس کو وضاحت کرتا کہ کیسے یہ حدود ٹوٹتا ہے. اس کی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اور کوشش کریں ہر ہفتے پوری زندگی یہ معمول بنائیں، پوری زندگی ہر ہفتے کسی نہ کسی عالم کا بیان ضرور سنو. اس سے فائدہ ہوگا، اگر ابھی عمل کی توفیق نہیں ملی، کسی نہ کسی موڑ پہ انشاءاللہ عمل کی توفیق مل جائے گی. یہ دین آتا ہے علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، علماء کی صحبت سے آتا ہے. تو اگر آپ کا تعلق علماء سے جڑا رہے گا علماء سے، تو انشاءاللہ اللہ کم از کم اتنی گارنٹی میں دیتا ہوں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ موت انشاءاللہ ایمان پہ واقع ہوگی. موت ایمان کی بڑی نعمت. اگر گناہوں کی زندگی سے توبہ کی توفیق نہیں بھی ملی، نظریات درست رہیں گے، مرے گا مسلمان ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر علماء سے تعلق ختم کر دیا، مولویوں کو برا بنا، یہ بھی مولوی ایسے، یہ بھی ایسے، فلانے بھی ایسے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا دہریت کی طرف چلے جاتے ہیں، دہریت کی طرف، کافر ہو کے، مرتد ہو کے مرتد. ٹھیک ہے مولوی برے ہیں، لیکن اچھے بھی مولوی ہوتے ہیں. ہم بھی مولویوں کو دیکھ کے دین پہ کالج کے اندر مولویوں ہی کو دیکھ کے، اچھے مولویوں کو دیکھ کے دین پہ آیا ہوں. ہم نے دیکھا کہ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں. تو آپ جو جس پر اعتماد ہو، کم از کم ہفتے میں ایک بیان اس کا، کسی بھی بزرگ کا، کسی بھی اللہ والے کا جو اہل حق ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وہ سمجھیں شروع کر دیں، کسی بھی اچھے بزرگ کا کم از کم ہفتے میں ایک بیان. یہ عزم کرتے ہیں جتنے مرد اور عورتیں جو عزم کرتے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں پابندی کے ساتھ. اس میں شیطان برگلائے گا، بولے گا فائدہ تو ہو نہیں رہا، عمل کی توفیق تھی تو ہر دفعہ کہتے ہیں لیکن مجھ سے تو عمل ہو نہیں رہا. چھوڑے نہیں، بولے سمجھ میں آئے نہ آئے، عمل کی توفیق ملے نہ ملے، سنوں گا ضرور. تو یہ عزم کریں. ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے منگل کو عشاء کی نماز کے بعد، یہاں آنا چاہے یہاں آئے، کسی اور سے فائدہ ہو رہا ہے وہاں جائیں، تو جہاں فائدہ ہو وہاں آپ جائیں، ان کے بیان سنیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ فائدہ عام طور پہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان ایک سے تعلق قائم کرتا ہے جس پہ زیادہ اعتماد. بدل بدل کے ہوتا پھر یہ کہ وہ انہوں نے یہ کہا بیان میں،
یہ مولوی صاحب جو ہے یہ تو کہتے نہیں, یہ وہ والی بات تو کی نہیں, تو کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں گے نہیں کریں گے ہر ہفتے بیان سننے کا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, دعا فرمائے جو کچھ پڑا ہے. یہ اور بھی پرچی ہیں لوگوں نے دعا کے لیے دی ہوئی, یہ میں تو یہ سرور صاحب شدید علیل ہیں, صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کر, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. عاقل بھائی کی بھتیجی شدید بیمار ہے, صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کامل عاجل عطا فرمائے. کسی نے پرچی دی ہے, میرے والدین بیمار ہیں, دعا کریں اللہ ان کو صحت دے, دل سے دعائیں بتا لیں ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. جنہیں دعا کی, میرے کزن بیمار ہیں, اسپتال میں داخل ہیں, ان کے دعا درج, ان کا نام راشد ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کامل عاجل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اسے اپنے دربار میں قبول فرما, اے اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل سے معاف فرما, اے اللہ ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی رمضان کے مہینے میں, اللہ تو اپنے فضل سے اس تلاوت کو قبول فرما, اے اللہ اس میں جو کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما, اے اللہ پڑھنے والے کو بھی اجر عطا فرما, اور اے اللہ تو اپنے فضل سے سننے والوں کو بھی پورا پورا اجر عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے پابندی کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں بھی رمضان میں تراویح میں قرآن سنا, حرمین میں, مدینہ میں, پوری دنیا میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, امریکہ میں, جہاں جہاں لوگ رمضان میں تراویح میں تیرے قرآن کی تلاوت سنتے رہے, اللہ تو ان کی اس عبادت کو قبول فرما. اے اللہ اس کا ثواب کامل طور پر, اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہوں اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہوں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہوں اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھتے ہوں. اے اللہ تو نے اپنے نیک بندوں کی جتنی قرآن میں صفات بیان کی ہیں, اے اللہ تو نے اپنے نیک بندوں کی جتنی قرآن میں صفات بیان کی, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, تو نے کہا کہ تیرے رحمان بندے وہ ہیں جو زمین کے توازوں کے ساتھ چلتے ہیں, تکبر نہیں کرتے. ينفقون فی السر ينفقون اموالهم سرا وعلانیۃ, تو نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی, دن اور رات تیرے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اے اللہ تو نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی کہ وہ دن رات غریب اور غربا اور مساکین کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے شکر کا تقاضا نہیں کرتے, ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے. اے اللہ تو ہمیں دن رات اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والا بنا, اے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا. اے اللہ یہاں جتنے نوجوان ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے, اللہ تو انہیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کی شلوار ازار کفنوں سے نیچے ہے, انہیں شریعت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنی عورتیں یہاں بیانات سننے کے لیے آتی رہیں جو اب موجود ہیں, اے اللہ تو ان سب کے حق میں ہدایت کے فیصلوں کو عام فرما. اے اللہ ان سب کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے شوہروں کی فرما بردار بنا, جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما. اے اللہ جو لوگ تیرے دین کی خاطر, اے اللہ تیرے دین کی خاطر جو لوگ افغانستان کی سرزمین میں لڑ رہے ہیں, اے اللہ دشمن سے برسر پیکار ہیں, اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما, اے اللہ ان کی مدد میں جلدی فرما. اے اللہ جو لوگ جہاں کہیں بھی تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں, اے اللہ تو ان کی مدد و نصرت میں جلدی فرما. اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما, ان کے بیماروں کو شفا عطا, ان کے مریضوں کو, بیماروں کو, زخمیوں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مظلوم ظالموں کی قید میں ہیں, اے اللہ تو انہیں اس قید سے رہائی عطا فرما. اے اللہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی, اے اللہ تو ان کے حق میں کشادگی پیدا فرما. اے اللہ انہیں جیلوں سے نکال دے, اے اللہ ان کے اہل و عیال کو, ان کے اہل و عیال کی آنکھوں کو ان کی ملاقات سے ٹھنڈی فرما دے. اے اللہ برما کے مظلوم,
اے اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جن ظالموں نے انہیں جلایا اے اللہ تو انہیں جلایا، پورے جہنم کی آگ میں پھینک دے، اے اللہ جن ظالموں نے معصوم بچوں کو قتل کیا، اے اللہ تو انہیں عبرتناک ان سے انتقام لے، اے اللہ جنہوں نے جوان عورتوں کی عصمتوں کو لوٹا، اے اللہ تو ان سے عبرتناک انتقام لے، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو قوت عطا فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان ظالموں میں جو ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ تو ان سے ایسا عبرتناک انتقام لے جیسا تو نے فرعون سے لیا، اے اللہ ان کو ایسے ہلاک کر جیسے تو نے قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کی، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، جو مسلمان کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں اے اللہ انسانیت کے ان ظالموں سے دنیا کو پاک کر دے، اے اللہ جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم اسی طرح جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں، اے اللہ ہمیں راتوں کو اٹھ کے جنت کا طلب کرنے والوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں راتوں کو اٹھ کے جہنم سے پناہ مانگنے والوں میں شامل، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو راتوں کو اٹھ کے جنت کی طلب میں روتے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو راتوں کو اٹھ کے جہنم کے خوف سے روتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت کے طلبگاروں میں شامل فرما، اللهم ان الساعة آتية لا ريب فيها وإنك تبعث من في القبور، اللهم إنك تبعث من في القبور، اے اللہ ہمیں یقین ہے، اے اللہ ہمیں یقین ہے تو پھر کوئی جاننا نہیں ہے، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تو قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، اے اللہ ہم تیری آیات کو جھٹلاتے نہیں، اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، تو نے سب کچھ سچ کہا، اے اللہ کسی بات کا انکار نہیں کر، اے اللہ تو قیامت کے دن ہمیں قبروں سے اٹھائے گا، اے اللہ تو جس دن قیامت کے دن ہمیں
ہماری قبروں سے اٹھائے. اے اللہ اس دن کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ کر. اے اللہ قیامت کی سختیوں سے, قیامت کی ذلتوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ وہ دن جس کی سختی سے سختیوں سے پیغمبروں نے پناہ مانگی ہے, اے اللہ تو ہم گناہگاروں کو سختیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ قبر کے اندھیروں کو, قبر کے اندھیروں کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما, قبر کی تنہائیوں کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے جو اعزاء و اقارب, ہمارے والدین میں سے اس مجمع میں جس کے بھی والدین میں سے اعزاء و اقارب میں سے, اے اللہ جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ کو اپنے فضل سے, اے اللہ تجھے رمضان کی راتوں کا رستہ, اے اللہ بھوکا پیاسا رہ کے ہم نے اپنے جسموں کو کھلا دیا, تجھے اس محنت کا واسطہ تو ہمارے اعزاء و اقارب اور والدین کی مدد کر. اے اللہ ان کے اگر گزرتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دے. اے اللہ ان کے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا مگر تو نے, اے اللہ تو نے ان کی اولادوں کے لیے دعا کا دروازہ کھولا ہوا ہے. اے اللہ اسلامت کا واسطہ ہمارے اعزاء و اقارب اور والدین میں سے اللہ جو بھی دنیا سے چلے گئے, اللہ کو اپنے فضل سے ان سب کی مغفرت کر دے. اے اللہ ان کی قبر کے اندھیروں کو روشنی سے بدل دے. اے اللہ ان سے کوئی گناہ ہوا جس کی انہوں نے توبہ نہ کی, اے اللہ ہم ان کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول کر دے. اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہماری اس التجا کو قبول کر کے, اے اللہ تو ان کی گناہوں کو معاف کر. اے اللہ جو ہمارے اعزاء و اقارب اور اس مسجد کے جو نمازی پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تراویح میں شریک تھے اور اے اللہ اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, تو اے اللہ اپنے فضل سے ان کی مغفرت کر دے. اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند کر دے. اے اللہ تو ان کے درجات کو بلند کر دے. اے اللہ اس مجمع میں اپنی ہدایت کے فیصلوں کو نازل فرما. اے اللہ جن کی داڑھی نہیں ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں جتنی عورتیں ہیں, اے اللہ ان سب کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما, حیا اور پاکیزگی والی زندگی عطا فرما, ماں باپ کا فرما بردار اور ان کی آنکھوں پر ٹھنڈک کرنے والا بنا. اے اللہ جس مسلمان کی نجائز مراد ہو, اے اللہ تو اس کی مراد کو پورا فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کمزور ہے, اے اللہ ضعیف ہے, تو ان کی مدد فرما. اے اللہ یہ رمضان کی بہار ہے, ہمیں بار بار ہماری زندگی میں دکھا. اے اللہ ہم ان لوگوں کو شامل فرما, یتلو تلاوتہ اللیل وانا النہار, جو تیری کتاب کی دن اور رات تلاوت کرتے ہیں. اے اللہ ان لوگوں کو شامل فرما جو تیری کتاب کی دن اور رات تلاوت کرتے ہیں. اے اللہ اس کتاب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اس کتاب کی تلاوت کو ہمارے غموں کے چھٹنے کا سبب بنا. اے اللہ اس کتاب کی تلاوت کو ہماری آنکھوں کا نور بنا. اے اللہ تو نے اپنی کتاب کی تلاوت کرنے والوں کی جو صفات اپنی کتاب میں بیان کی ہے, یتلون تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, تیرے بندے تیری کتاب کی دن اور رات تلاوت کرتے ہیں. اللہ اس صفت سے ہمیں مزین فرما. اے اللہ اس صفت سے ہمیں مزین فرما. اے اللہ ہم میں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے, اللہ انہیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما. جو پڑھنا جانتے ہیں ان کو تلاوت کی کثرت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے احکامات کو دل و جان سے, اے اللہ دل و جان سے مضبوطی سے تھامنے والا بنا, مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہیں, اے اللہ سب کو نماز کا پابند بنا. اے اللہ یہ پورے رمضان میں جن لوگوں نے بیانات سنے, اے اللہ ان سب کے حق میں تو ہدایت کے فیصلوں کو جاری فرما. اے اللہ کرنے والے کے عمل کو بھی قبول فرما, سننے والے کو عمل کو بھی قبول فرما. اے اللہ جو بھی تیرے دین کی خدمت کر رہا ہے, اے اللہ جہاں بھی جو بھی تیرے دین کی خدمت مشغول ہے, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کی محنت کو قبول فرما، اس کی کوشش میں برکت پیدا فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہم سے دین کا خوب خوب کام لے لو، عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قوت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا، خوب خوب دین کی خدمت ملے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ تو اپنے فضل سے ان کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو قرض کی تنگی کا شکار ہیں اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو قرضے کی مصیبت سے نجات عطا فرما. اے اللہ اے اللہ جس مسلمان کی نجائز مراد ہو اللہ تو اپنے فضل سے پوری فرما. اے اللہ اس امت کو اختلافات اور انتشار کے شر سے اللہ تو محفوظ فرما. اے اللہ ہم میں جتنے حضرات ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ تو اپنے فضل سے حج مبرور مقبول کی توفیق عطا فرما. بار بار اے اللہ بار بار اپنے فضل سے اپنے گھر کی زیارت اور حاضری کی اے اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہم میں سے ہر شخص کو بیت اللہ کی ترابی نصیب فرمایا. اے اللہ اے اللہ حرم میں اے اللہ بیت اللہ کے سامنے رمضان میں ترابی کی سعادت عطا فرما. اے اللہ اے اللہ یہاں جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ کو اپنے فضل و کرم سے ان کے اس عمل کو قبول فرما. اے اللہ انہیں کامل ہدایت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بھی اس وقت دنیا میں جہاں بھی مسلمان جو لوگ بھی معتکف ہیں اعتکاف میں ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں جان پیدا فرما. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ برکت پیدا فرما. اے اللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمیں ان کا خدمت گزار بنا. اے اللہ ہمیں ان کا ادب کرنے والا بنا. چھوٹوں پہ شفقت رحمت کرنے والا بنا. اے اللہ اے اللہ انہیں جتنی صفات اپنی کتاب میں اہل ایمان کی بیان کی اے اللہ وہ تمام صفات جو ہمیں معلوم ہے وہ بھی جو معلوم نہیں ہے وہ بھی اے اللہ وہ تمام کی تمام صفات ہمارے مردوں میں بھی پیدا کروا، ہماری عورتوں میں بھی پیدا کروا. اے اللہ اے اللہ ہدایت کے فیصلوں کو نازل فرما. اے اللہ ہمیں ہدایت مانگنے والا بنا دو. اے اللہ ہدایت مانگنے والا بنا. اے اللہ ہم سے ماضی میں جو گناہ ہوئے اے اللہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو اے اللہ وہ گناہ ہم نے جان کر کیے ہو یا خطا غلطی سے کیے ہو بھولے سے کیے ہو اے اللہ ان گناہوں کا تعلق تیرے حقوق سے ہو یا تیری مخلوق کے حقوق سے ہو اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دو. اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دو. اے اللہ عفت والی پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ بد نظری والی بےحودگی والی زنا والی شراب والی زندگی سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ بد نظری والی بے حیائی والی شراب والی اور اے اللہ زنا والی جوئے والی قتل و غارت والی غیبت والی مسلمان کا حق چھیننے والی والدین کی نافرمانی والی رشتہ داری توڑنے والی بے شرمی اور بے غیرتی والی اے اللہ ان تمام کی تمام زندگیوں سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں غیرت والی زندگی عطا فرما. آنکھوں میں حیا پیدا فرما. اے اللہ ہمارے جسم میں ہماری چال میں حیا پیدا فرما. اے اللہ نظریں جھکانے والا بنا. اے اللہ نظریں اٹھانے والا نہ بنا. اے اللہ پاک دامن بنا. اے اللہ عفت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تو نے یوسف علیہ السلام کو پاک دامنی کی وجہ سے نوازا. اے اللہ اس پاک دامنی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم میں سے ہر مرد ہر عورت کو پاک دامن بنا. اے اللہ نامحرم کے آپس میں تعلقات حرام کاری اے اللہ اس لعنت سے ہمیں بچا. اے اللہ اس لعنت سے ہمیں بچا. بے حیائی اے اللہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں کہا ولا تقربوا الزنا زنا کے قریب نہ پھٹکو انہ کان فاحشة وساء سبیلا یہ بہت بڑی بے حیائی اور خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ ہے. اے اللہ اس گندے اور پلید اور برے راستے سے ہم میں ہر شخص کو محفوظ کرو. اور اے اللہ اے اللہ اس مجمع میں اگر کسی سے ماضی میں کوئی گناہ ہوا اے اللہ کبیرہ گناہ ہوا اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کو معاف کر. کسی نے شراب کی اے اللہ اس کو معاف کر دے. کسی نے زنا کیا اللہ تو اس کو معاف کر دے. کسی نے ماں باپ کو ستایا اللہ تو اس کو معاف کر دے.
کہ اللہ کسی نے کسی مسلمان کا نام قتل کیا، کسی انسان کا قتل کیا، اللہ تو اس کو معاف کر دو. اے اللہ کسی نے نماز چھوڑی تو اس کو معاف کر دو. اے اللہ کسی نے بھائی بہنوں سے رشتہ توڑا، رشتہ داروں کو ناراض کیا، اللہ تو اس کو معاف کر دو. اور اے اللہ آئندہ کے لیے ہم سب کو پوری شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، زنا سے بچنے کی توفیق عطا فرما، شراب سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قتل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہر قسم کے حرام ذرائع آمدن سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بخل سے، کنجوسی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ غیبت سے، بہتان تراشیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دوں گا اور آخرت میں بھی. اے اللہ ہمیں پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما اور دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرما. اے اللہ دین کی ہوا کو اے اللہ پوری دنیا میں چلا. اے اللہ پوری دنیا میں تیری رحمت سے، اے اللہ تیرا دین، تیرا مذہب اسلام پھیل رہا ہے، قرآن کی دعوت پھیل رہی ہے. اے اللہ تو اس میں اور برکت دے. اے اللہ تو اس میں اور برکت دے. یب خرو رفی دین اللہ افواجا. اے اللہ تو ہمیں وہ منظر دکھا کہ لوگ چوک در چوک تیرے دین میں داخل ہو رہے ہیں، لوگ فوج در فوج تیرے دین میں داخل ہو رہے ہو. اے اللہ تو ہماری زندگیوں میں وہ منظر دکھا. اس شریعت کو، اپنے دین کو 100% اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، ملک میں نافذ کرنے کی، دنیا میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی کوششوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وجميع قواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اے اللہ ہماری کو بڑی فکر دنیا کو نہ ملا. اللہم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اے اللہ ہماری مطمع نظر اور ہماری دوڑ دھوپ کا محور اللہ دنیا کو نہ ملا. اے اللہ ہمیں آخرت کی طرف لاؤ میں شامل فرما. اے اللہ دنیا کو ضرورت بنانے کی اور آخرت کو مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام، اپنے خلیل اسماعیل علیہ السلام، اپنے خلیل اسحاق علیہ السلام کو اپنی کتاب میں تذکرہ بار بار تذکرہ. اے اللہ تو نے کہا انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. یہ ہمارے وہ نیک لوگ تھے جنہیں ہم نے آخرت کے لیے خالص کر لیا. اے اللہ تو ہمیں بھی آخرت کی یاد کے لیے خالص کر لیا. اے اللہ تو ہمیں بھی آخرت کے لیے. اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں بار بار جتنے پیغمبروں کو ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اے اللہ الیاس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تو ہمیں قیامت کریم، اے اللہ ہمیں قیامت کریم اپنی کتاب میں موجود ان پیغمبروں کی صحبت میسر کر. اے اللہ تیرے یہ محبوب بندے، جن کا تو اپنی اس آخری کتاب میں بار بار ذکر کرتا ہے، اے اللہ ہم میں سے کسی کو، ان میں سے کسی کی زیارت سے محروم نہ کر. اے اللہ ہم میں سے کسی کو اپنے ان پیغمبروں میں سے کسی کی زیارت سے محروم نہ کرنا. اے اللہ تو قیامت کے دن ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما. اے اللہ تیرے پیغمبر داؤد علیہ السلام، اے اللہ تیرے پیغمبر داؤد علیہ السلام جن کی تسبیح میں، جن کی آواز پہ، اے اللہ جن کی آواز پہ پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے،
پہاڑوں سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی تھی، اے اللہ